ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 155، آیت نمبر 83 سے 110، اور سورۃ الکہف کا یہ آخری لیسن ہے. لیسن نمبر 155، آیت نمبر 83 to 110. پہلے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں، قل سأتلو، کہہ دیجئے، ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ ذکر، اس میں سے کچھ ذکر، انا مکننا، بے شک ہم نے اقتدار دیا تھا ہم نے، لہو اس کو، فی الارضی زمین میں، وآتیناہو اور دیے تھے ہم نے اس کو، من کل شیئن ہر چیز میں سے، سبب اسباب مینس کے معنوں میں ریسورسز، فاتبع تو اس نے پیروی کی، سبب اسباب کی، حتی یہاں تک کہ، اذا بلغا جب وہ پہنچ گیا، مغرب الشمسی سورج غروب ہونے کی جگہ، وجدہا پایا اس کو، تغربو غروب ہو رہا ہے، فی عین ایک چشمے میں، حمیتم گدلے کیچڑ والے، ہا میم حمزہ، ووجد اور پایا، اندہا اس کے پاس، قومن ایک قوم کو، قلنا کہا ہم نے، یا ذوالقرنینی اے ذوالقرنین، اما خواہ، ان تعذب یہ کہ تو عذاب دے، یعنی سزا دے، ان تتخذا یہ کہ تو اختیار کرے، فیہم ان کے معاملے میں، حسنا بھلائی، قال اس نے کہا، اما رہا وہ، من ظلم جو ظلم کرتا ہے، فسوف نعذبہ تو ان قریب ہم عذاب دیں گے اس کو، ثم یرد پھر وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ اپنے رب کی طرف، فیعذبہ تو وہ عذاب دے گا اس کو، عذابا نکرا سخت عذاب، وَأَمَّا اور رہا، من آمنا جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل کیے اچھے، فَلَهُ تو اس کے لیے، جَزَاءً الْحُسْنَى اچھی جزا ہے یا اچھا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ اور ان قریب ہم کہیں گے، لہو من امرنا یسرا، اس کو اپنے حکم میں سے آسان. ثم پھر، اتبع اس نے پیروی کی، سببا اسباب کی، حتی یہاں تک کہ، اذا بلغا جب وہ پہنچ گیا، مت لیا طلوع ہونے کی جگہ، الشمسی سورج کے، وجدہا پایا اس کو، تتلو کہ طلوع ہو رہا ہے، علا قوم ایک قوم پر، لم نجعل لہم نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے، من دونیہا اس کے ادھر، سترا کوئی پردہ، سین تا را، کذالک اسی طرح، وقت اور تحقیق، احتنا کھیر رکھا تھا ہم نے، ہا واو توئے، بیما لدئی ہی جو اس کے پاس تھا، خبرہ خبر میں. ثم پھر، اتبع اس نے پیروی کی، سببا اسباب کی، حتی یہاں تک کہ، اذا بلغا جب وہ پہنچا، بین الصدین دو پہاڑوں کے درمیان، سین دال دال، وجدا اس نے پایا، من دونیہما ان کے علاوہ، قوماً ایک قوم کو، لا یکادون
تو صرف دیکھیں گے ہم آیت نمبر 83 سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ
حتى اذا بلغ بين الصدين، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا درمیان دو دیواروں کے. اب یہ تیسری مہم شروع ہو گئی، ایک اور راہ پہ چلا، دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچ گیا. کیا ہوا؟ وجد من دون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 155، آیت نمبر 83 سے، اور سورۃ الکہف کا یہ آخری لیسن ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لیسن نمبر 156، آیت نمبر 99 سے 110، سورۃ الکہف. لیسن نمبر 156، آیت نمبر 99 to 110، اور یہ سورۃ کہف کا آخری سبق ہے. پھر سے ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ. اور ہم چھوڑ دیں گے ان کے باز کو.
اور ہم چھوڑ دیں گے ان کے باز کو.
یومئذن
اس دن.
یموج فی بعض. کہ گھس جائیں گے ایک دوسرے میں. ونفخ فی الصور. اور پھونکا جائے گا سور میں. فجمعناہم جمعا. پھر ہم جمع کریں گے ان کو اکٹھا کر کے. وعرضنا. اور ہم سامنے کر دیں گے جہنم. جہنم کو. یومئذ للکافرین عرضا. اس دن کافروں کے بالکل سامنے. الذین کانت اعینہم. آنکھیں جن کی. فی غطاء عن ذکری. پردے میں میری یاد سے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ
سَمْعًا.
اور تھے وہ نہیں طاقت رکھتے سننے کی. اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا. کیا گمان کرتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا. اَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي. یہ کہ بنا لیں گے میرے بندوں کو. من دونی اولیاء. میرے سوا کارساز. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو. للکافرین نزلا. کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر. قل کہہ دیجئے.
هل
ننبئكم. کیا ہم بتائیں آپ کو. بالاخسرین اعمالا. جو بڑے خسارے میں ہیں عملوں کے لحاظ سے. الذین. وہ جو. ضل سعیهم. برباد ہو گئی کوشش ان کی. فی الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی میں. وہم یحسبون. اور وہ خیال کرتے ہیں. انہم یحسنون صنعا. یہ کہ وہ کر رہے ہیں اچھے کام. اولئک الذین کفروا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. بآیات ربہم. اپنے رب کی آیتوں سے. ولقائہ. اور اس کی ملاقات سے. فحبطت اعمالہم. بس ضائع ہو گئے اعمال ان کے. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. بس ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن. یعنی اس دن ترازو ہی نہیں رکھی جائے گی کہ ان کے اعمال کو تولا جائے. ذالک جزاؤہم. یہ بدلہ ہے ان کا. جہنم. جہنم. بما کفروا. اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي
اور بنایا میری آیتوں کو
وَرُسُلِي حُزُوَا اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک کانت لہم جنات الفردوس نزلا ہیں ان کے لیے فردوس کے باغ مہمانی کے طور پر خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں لا یبغون عنہا حولا نہیں چاہیں گے وہاں سے جگہ بدلنا یعنی شفٹ نہیں ہونا چاہیں گے جنت میں جانے کے بعد وہاں سے قل لو کان البحر کہہ دیں اگر ہوں سمندر مدادن سیاحی لکلمات ربی میرے رب کی باتوں کے لیے لنفد البحر تو ختم ہو جائیں گے سمندر قبل ان تنفد پہلے اس کے کہ ختم ہوں کلمات ربی باتیں میرے رب کی ولو جئنا بمثلہ مددا اور اگرچہ لے آئیں ہم اسی جیسا اور مدد کو قل انما کہہ دیجئے کہ سوائے اس کے نہیں کے انا میں بشرن ایک بشر ہوں مثلکم تمہاری طرح یوحا الیہ بس وہی کی جاتی ہے میری طرف انما الہکم کہ صرف تمہارا معبود الہکم تمہارا معبود الہم واحد ایک معبود ہے فمن کانا پس جو کوئی ہو یرجو امید رکھتا یرجو لکا ربہ امید رکھتا ملاقات کی اپنے رب سے فل یعمل بس چاہیے کہ عمل کرے عملاً صالحاً نیک عمل یا عمل نیک ولا یشرک اور نہ شریک کرے بعبادت ربہ احدا عبادت میں اپنے پروردگار کی کسی کو بس جی تلاوت سنیں گے یہاں تک
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تولع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
देखेंगे हम आयत नंबर 33 से. प्रेस अली मत अंजिल करने कुल से अतली अली को मन हो दिख रहा इन्ना लक्कन्ना लहु फिल अर्द फिल अर्द व आते ना हुमिन कुल लिशे इन से बगा और आपसे जिलकरनाइन का वाक्या ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं. आप कह दीजिए कि मैं इनका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ. हमने इसे जमीन में कुव्वत अता फरमाई थी और उसे हर चीज के सामान भी अनायत कर दिए थे और वो एक राह के पीछे लगा. वहां से सबक का आगाज भी है और अगले वाक्य का आगाज भी है. सबसे पहले लोग में वह अक्स की वह है. अक्स क्या होता है? जो किसी बात को पिछली बात से मिलाए. और उर्दू में भी ऐसे होता है कि बात करते हुए हम वह करते हैं, यानी ये हुआ और फिर ऐसा भी हुआ, तो बात समझ में आ जाती है कि ये बात पीछे से ताल्लुक रखती है. यदि मगर बैठे बैठे कोई शख्स किसी बात को शुरू करे और कह दे कि और फिर ये हुआ, फौरन सवाल आएगा कि इससे पहले क्या हुआ था. तो यहाँ इस वाव पे भी मुफस्सिरीन ने बात की और वो कहते हैं कि इस वाव से ये साबित होता है कि ये वाक्य भी मुशरिकीन मक्का के उसी तीन सवालों में से एक सवाल के जवाब में नाजिल हुआ था जो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे थे. तो इसका ताल्लुक पिछले किस्से से है, यानी कि मूसा और हिजर का किस्सा तो लोगों ने सुन लिया, दूसरे सवाल का जवाब तो उनको मिल गया, अब तीसरे सवाल का जवाब दिया जाएगा. ये छोटे छोटे नुकते सामने लाने का मकसद क्या होता है कि हम कुरान पाक के बारे में इस चीज में कितने यकीन तो कह सकते हैं कि यहाँ एक जबर और एक जोर भी ऐसी नहीं कि जो कम हो या ज्यादा हो. तो फिर जब अल्लाह ताला के इस कलाम में कोई कमी बेशी नहीं तो हमने से कोई तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता. और अल्लाह ताला के इस किताब की हिफाजत करने के दावे की सच्चाई का ये सबूत भी है. इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून. हमने इस किताब को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं. आगे से वाक्य शुरू होता है यस्अलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं. कौन करते हैं? मुशरिकीन मक्का. अक्सर सवालात सहाबा कराम के किए हुए थे, लेकिन कुछ सवालात मुशरिकीन मक्का के किए हुए भी थे जिनका जवाब कुरान पाक में दिया गया. अब तकरीबन 12 के करीब सवाल पूछे गए जिनका जवाब यस्अलू मक्का से दिया गया. आपसे पूछते हैं क्या कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. किसके बारे में पूछते हैं? अन्ज़िलकरनैन, ज़िलकरनैन के बारे में. ज़ी जो था वो ज़ी बन गया, असल में ये ज़ी ही था. अन ने कुछ असर दिखा दिया तो ज़िलकरनैन के बारे में आपसे सवाल करते हैं. मक्का वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि ज़िलकरनैन कौन था. और यही वो सवाल है जो हमारे जहनों में भी आएगा کہ ذوالقرن کون تھا، کیونکہ جب تک کسی کے بارے میں پتا نہ ہو کہ وہ کون تھا تو اس کی کہانی سننے کا بھی مزہ نہیں آتا، ذہن تو اس پر آپ دور ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں کیا بات ہے کہ کون تھا؟ قرآن پاک نے تو بس اتنا ہی کہہ دیا جو اس واقعے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کوئی بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اسباق دیے، دنیا میں اس میں اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کو استعمال کر کے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے کام کیے، اور رہتی دنیا تک کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے ایک سمبل بن گئے اس بات کا کہ ضروری نہیں کہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو غلط چیزوں پہ ہی لے جائیں اور دولت کا نشہ انسان کو ایسا بنا دے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق کو بھی پامال کرے. لیکن حقیقت میں یہ کون کردار تھا اس کے بارے میں یقینی بات تو کوئی نہیں کہی جا سکتی. ہاں اتنا لگتا ہے کہ یہود کو اس کے بارے میں کچھ علم تھا اور اس بادشاہ کا ذکر ان کتابوں میں بھی موجود تھا، اور اسی لیے انہوں نے مشرکین مکہ کو اس چیز پہ مائل کیا کہ آپ جائیے اور یہ سوال پوچھ کے آئیے.
صحیح روایات سے اور قرآن پاک سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک نامور بادشاہ تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا اور منصف مزاج تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بہت وسعت دے رکھی تھی. اس کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو زو کا معنی ہوتا ہے والا، اور قرنین دو سینگ، دو سینگوں والا. کیا واقعی اس کے سر پہ سینگ تھے یا اس کو سینگوں والا کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں تفاسیر میں ملتی ہیں. بعض نے تو کہا کہ اس کے سر پہ دو غدودیں پھولی ہوئی تھیں جو دیکھنے میں سینگ لگتی تھیں. کچھ نے کہا کہ یہ دنیا کے دو کناروں پہ حکومت کرتا تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے دو کناروں تک پہنچا، اور سورج کے جو قرن تھے یعنی اس کی شعاع کا مشاہدہ کیا. اسی طرح ایک تیسری رائے اس کے بارے میں آتی ہے کہ اس کے سر پر بالوں کی دو لٹیں تھیں، قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں، تو گویا کہ دو لٹوں والا یا دو میڈھیوں والا، دو زلفوں والا. اب حقیقت میں یہ کون تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سکندر رومی تھا، کیونکہ اس کی فتوحات کا دائرہ جو تھا وہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا. لیکن آج کے دور کے جو مفسرین ہیں وہ ریسرچ کر کے کہتے ہیں کہ یہ اس کا نام نہیں تھا، کیونکہ جو باتیں اس میں تھیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی. اور وہ کون تھا، کیسا تھا، اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو پورے اس رکوع میں سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی شخصیت کے حوالے سے ہمیں جو پتہ چلتی ہیں وہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا فرما بردار اور فاتح تھا، کہ جس کی سلطنت یا جس کا کنٹری مشرق، شمال، جنوب یعنی بہت دور تک پھیلا ہوا تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ حکمران تھا کہ جس نے یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے بچنے کے لیے کسی پہاڑی درے پر ایک دیوار بنائی تھی. اگلی بات اس کی شخصیت کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلے گی اس رکوع سے وہ کیا ہے، کہ وہ خدا پرست اور عادل حکمران تھا، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے اسباب کو انسانیت کی تباہی کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال کیا. تو دیکھتے ہیں آیتوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہ آخر اس کی کیا خوبیاں جو ہیں وہ ہمیں دکھتی ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں ہم اس کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. باقی تاریخ کو آپ کھول کے دیکھیں گے تو بہت زیادہ مختلف روایات ملتی ہیں. کسی کے بارے میں اتنا جاننا کہ وہ کیا تھا اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، ہاں فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس نے کیا کیا. اور چونکہ قرآن پاک کا مزاج تذکیر اور نصیحت کا ہے، جو واقعات بھی بیان کیے گئے وہ بھی اسی لیے کیے گئے، تو اس کی وجہ سے پھر ہم لوگ بھی انشاءاللہ تعالی عمل کے اوپر زیادہ بات کریں گے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذُلْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. کیوں پوچھتے تھے؟ کوئی شوق نہیں تھا، لیکن اس پوچھنے کے پیچھے آپ کو چھوٹا کرنا تھا، آپ کی نبوت کا امتحان لینا چاہتے تھے، آپ کے علم کا امتحان لینا چاہتے تھے. یہ سوچتے تھے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح، ٹیسٹ تو کریں کہ یہ کیسے ہیں. مشرکین کے سوال پوچھنے کے انداز سے بھی عمل کی ایک بات ہمارے لیے ہے، اور وہ کیا کہ پوچھا جانے والا ہر سوال ضروری نہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہو. بعض سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں جو مقابل جو ہے اس کے علمی لیول کو پرکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کا سورس آف نالج معلوم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض سوالات تو بے بس کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں بھلا اس کا کون جواب دیتا ہے. یعنی بعض سوال ہرانے کے لیے ہوتے ہیں، اس کا درجہ کھٹانے کے لیے ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں بھی دکھ رہا ہے. ان کا خیال جاتا ہے کہ اللہ کے نبی ان باتوں کا جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان قریب میں پڑھوں گا تم پہ اس کا ذکر، میں تمہارے سامنے ان کا ذکر کروں گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے یہ بات کہہ دی کہ یہ آپ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا، تو ہم بتائیں گے کہ وہ کون تھے. اور اتلو وہی ہے جو پیچھے بھی گزر گیا، تلا یتلو تلون سے، تلاوتن پیچھے آیا تھا نا، وتھ ما اوہیا، تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. ان کا علیکم منہ ذکر، کیا ذکر ہوگا؟ لفظ ذکر یہاں قابل غور ہے، خبر نہیں کہا، ذکر کہا گیا. اور ذکر کہتے ہیں نصیحت والی بات کو، تذکیر، اللہ کے کلام سے نصیحت کو پانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کا قصہ بھی یہاں کوئی الف لیلوی کہانی کے طور پہ نہیں پیش کیا جا رہا، بلکہ اس میں سے نصیحت لینے کے لیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اور کسی بھی واقعے کے کوٹ کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ اور اس کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ اس سے نصیحت لی جائے. اب یہاں پہ شروع ہوتی ہے بات، کیا انا مکنا لہ فی الارض، ہم نے جگہ دی اس کو زمین میں. مکنا، مکہ، اب دیکھیے کہ مکانا سے ہے، مکانا سے مکنا، مکنا یمکن تمکین، کسی کو جگہ دینا، یہاں اقتدار کے معنوں میں ہے. پیچھے بھی قرآن پاک میں اسی مفہوم میں یہ بات آئی ہے کہ یعنی وہ بادشاہ تھا، اس سے مراد اس انسان کی جگہ نہیں بلکہ اس کی حکومت کی پلیس ہے. کہاں اس کو جگہ دی؟ زمین میں دی، سبھی کو زمین میں دی جاتی ہے. پھر یہاں فی الارض کیوں آیا؟ تو دیکھیے کہ سورت یوسف میں بھی آپ پڑھ چکے کہ جب مصر کے خزانوں کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے وہاں بسنے کی بات ہوئی، تو وہاں بھی فی الارض کی بات آئی. عام انداز ہے، لیکن اس میں حکمت کی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو جتنا مرضی اقتدار دے دے، جتنا مرضی رقبہ اس کے انڈر کر دے، لیکن ہوتا وہ زمین پر ہی ہے. آج بھی دیکھیے زمین پہ تو ہزاروں ملک ہوں گے، شاید ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو ضرور ہی ہوں گے نا، کوئی بڑے ہوں گے، کوئی چھوٹے ہوں گے، لیکن کوئی ایک ملک ایسا نہیں کہ جو آسمانوں پہ بسا ہو. کہ چلو دنیا میں تو بہت ہو گیا، ہم آسمانوں پہ چلتے ہیں، وہ وہاں اسی بادشاہ کی حکومت ہے جس کا زمین و آسمان سب کچھ ہے. تو گویا کہ ایک اشارہ کر دیا کہ اس کو جتنا کچھ بھی ملا، لیکن کسی انسان کو جو زیادہ سے زیادہ بادشاہت مل سکتی ہے وہ زمین ہی کی مل سکتی ہے. اور اگر وہ وہاں پہ عدل اور انصاف قائم کر لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد بھی کی جاتی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا، وہ آتیناہ من کل شیئن سببا، اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان بھی دے دیا تھا. ہر طرح کا ساز و سامان یعنی حکومت چلانے کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دے دی گئی تھی اس کو، وہ تمام ریسورسز دے دیے گئے تھے جو دنیا میں اللہ کے نظام کو چلانے کے لیے ہو سکتے ہیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں بھی دے دی تھیں کہ جو واقعی بعد میں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں، اور اسی کے ذریعے اس نے رب کو راضی کیا. اور یہاں سبب کا جو لفظ ہے تو یہ سین با اور باس ہے، سبب اردو میں بولتے ہیں، اس بات کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے. تو رسی کیا ہوتی ہے؟ ریزن ہوتی ہے، مین ہوتا ہے، دو لوگوں کے بیچ میں ایک سبب ہوتا ہے، ملانے والی چیز. لفظی معنی اس کے رسی کے ہوتے ہیں، لیکن ذریعہ اور وسیلہ جو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، تو پھر یہاں سببً سے مراد ایسے ساز و سامان اور وسائل مہیا کیے جن سے کام لے کر اس نے فتوحات حاصل کی. وہ کون کون سے تھے آگے جا کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ ان کو اللہ تعالی نے لوہے کے ذریعے سے پگھلا کے اس کے ایک دیوار بنانے کی مدد کی، اور کچھ ایسی مینز سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دور میں کوئی کمیونیکیشن کے وے ہوں گے، کیونکہ اتنی جگہ سفر کر رہا تھا تو پیدل تو نہیں کرتا ہوگا نا. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تختوں پہ بٹھا کے سیریں کرائیں، اور یہ سارے معاملات ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بڑی مشکل ہے کہ اس دور میں اس دور کے مخالف کوئی ایسی چیز تیار کر کے اس کو دے دی ہوگی کہ جس پہ وہ بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا. اسی طرح سبب کا ایک دوسرا معنی بھی بتایا گیا جو آگے آئے کہ فعت با سببا، وہ ایک راہ کے پیچھے لگا. یہاں دیکھیے کہ سبب کا لفظ رسی کے لیے نہیں، راستے کے لیے استعمال، یعنی ایک راستے کے پیچھے لگا. اور اگر سبب کو وسیلے کے معنوں میں رکھا جائے تو بھی ٹھیک ہے کہ اس نے اللہ کے عطا کردہ ایک وسیلے کو استعمال کیا، وہ وسائل، وہ مینز، وہ نعمتیں جو اس کے پاس تھی، اس سے اس نے دوسرے کام کیے. گویا کہ ایک متحرک بادشاہ کا تصور دل میں آتا ہے. ذوالقرنین تھا وہ، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ایران کا بادشاہ بھی تھا. ذوالقرنین کا لفظ جو ہے یہ عربی لفظ ہے. بعض کہتے ہیں کہ یمن کے بادشاہ کو بھی زو کے ساتھ لقب دیا جاتا تھا، جیسے آپ دیکھیں گے زو نواز، ذوالنون، ذوالعین، تو اسی طرح ذوالقرنین بھی ہے. لوگوں نے بہت ہی زیادہ اس پہ بات کی ہے، کیونکہ عموماً جو چیزیں لوگوں کی توجہ لیتی ہیں وہ ایسی ہی چیزیں لیتی ہیں کہ جس سے ناموں پہ بات ہونے لگتی ہے، کیسا کیوں ہوا اور اس کا کیا کام تھا. اور بعض لوگوں نے کچھ تاریخی واقعات کو جمع کر کے پوری ایک ہسٹری بھی مرتب کی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مینز دیے، یہ اس مینز پہ چلا، اور اس کے بعد راستے میں پھر کچھ کام بھی کرتا گیا. اور وہ کیا ہوا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچا تو اس نے اس کو پایا. ہا کیا ہے، سورج، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا. تو اس سورج کو کہاں پایا، ایک دلدل کے پاس، تغرب فی عین حمیت، جو غروب ہو رہا تھا ایک چشمے میں. سورج جب بالکل قریب سے آپ دیکھیں نا جہاں غروب ہوتا ہے، اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے نیچے ایک گہری سی چیز ہے اور اس پانی میں سورج چلا گیا. دور سے سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نیچے جا رہا ہے، اور کہاں وہ سورج اگر بہت قریب، یعنی ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا بہت ویسٹ کا حصہ تھا کہ جہاں جا کے سورج ڈوبنے لگتا ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کیچڑ ہے، کوئی دلدل ہے. حمیہ جو ہے یہ وہی لفظ ہے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں حما ان مسنون میں گزر چکا. حما کس کو کہتے ہیں، کیچڑ کو. یعنی قریب سے دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک چشمہ ہے. عین سے مراد یہاں چشمہ یا سمندر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے سورج کے آگے سمندر تو واقعی ایک چھوٹا سا چشمہ ہی دکھتا ہوگا نا. اور حمیہ کیچڑ یا دلدل. وجدہ پایا، یعنی دیکھا، محسوس کیا. کہتے ہیں کہ مغربی طرف ملکوں پر ملک فتح کرتا ہوا اس مقام پہ پہنچا، وہاں دنیا کا ایک آخری کنارہ محسوس ہوتا تھا، گدلے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے بالکل سیاہ معلوم ہوتا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے اور اسے آگے کچھ بھی نہیں ہے. میں ان آیتوں کو آج پڑھ رہی ہوں تو ایک چیز میرے تصور میں تازی ہو رہی ہے. کچھ مہینے پہلے ہمیں کچھ ایک ایسی جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا تھا کہ جو دنیا کا ایک انتہائی کنارہ محسوس کیا جاتا ہے، اینڈ آف دی ورلڈ. تو وہاں جا کے بھی مجھے یہ آیات یاد آئی تھی کہ شاید کوئی ایسی ہی جگہ ہوگی کہ جہاں ذوالقرنین نے جا کے کچھ دیوار باندھی ہوگی، کہ جہاں آبادی کم ہے اور بالکل ایک ویرانے کی سی کیفیت ہے. اور یقین کریں کہ ایسی جگہوں پہ جا کے انسان کیسا قرب محسوس ہوتا ہے. پھر جب آپ کی سوچ اچھی ہوتی ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو بھی اپنے لیے فائدہ مند محسوس کرتے ہیں. اور پھر اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کتنی مختلف ہی بنایا ہے. کبھی آپ باغوں میں جاتے ہیں تو پھول ہی پھول کھلے ہیں, وہاں جا کے ایک رونق کا احساس ہوتا ہے. کبھی آپ پہاڑوں میں جاتے ہیں تو وہاں لمبے چوڑے پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں, اور بعض جگہ پھر آپ بالکل ویرانوں میں نکل جاتے ہیں, کہیں ڈیزرٹس میں نکل جاتے ہیں, کہیں سمندروں میں نکل جاتے ہیں. یہ چیزیں جتنا انسان کے دل کو پکڑتی ہیں, واقعی اس وقت جا کے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں میرا کیا مقام ہے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں, اور میرا رب جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے پھر وہ کتنا اعلیٰ ہوگا. یہی چیز اس واقعے میں بھی آپ بار بار محسوس کریں گے کہ یہاں تو وہ زمین کے ایک کونے میں ہے جہاں سورج ڈوب رہا ہے, اور وہاں ایک قوم پائی, وجد عندها قوما, وہاں اس نے ایک قوم کو پایا, کوئی لوگ ہوں گے جو وہاں رہتے تھے. اب کیا ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ؟ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما نتخذ فیہم حسنا. اے ذوالقرنین, یا تو تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرے. اب یہ قوم کون تھی؟ وہاں جا کے اس قوم کے اوپر ایسا معاملہ کیا ہوا؟ بعض کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے اس علاقے کو فتح کر لیا. جیسے کوئی بھی فاتح کسی قوم کو فتح کر لیتا ہے کسی علاقے کو, تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قیدی بن جاتے ہیں. اب چوائس دے دی کہ یا تو قتل کر لو یا قیدی بنا دو یا فدیہ لے کر بطور احسان چھوڑ دو, جو بھی تم کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے, احسان کر دو پیسے لے لو یا پھر قتل کر دو. تب اس کا جواب سنیے کتنا خوبصورت ہے. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین نے کہا, جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے, پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت سزا دے گا. اور واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. البتہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا. وسنقول له من امرنا یسرا, اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے. یہ ہے ذوالقرنین کا وہ کردار جس کی وجہ سے اس کو عادل اور منصف بادشاہ کہا جاتا ہے. جب اس نے اس قوم کو فتح کیا, اور کہتے ہیں کہ یہ ایشیا کوچک کی آخری حد تھی, یعنی ایشیا کے بالکل آخری کونے کی حد تھی جس کے آگے بالکل سمندر ہے اور چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کرتا ہے. وہاں جا کے یہ سارا منظر اس کو لگا کہ واقعی پانی کے اندر سورج ڈوب رہا ہے. قوم جو تھی وہ جاہل تھی اور کافر تھی. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ ان کے ساتھ جو مرضی چاہو کر لو, لیکن اس نے کیا کہا کہ میں ایسے ہی نہیں ظلم کروں گا, بلکہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کو تبلیغ کی, اسلام کی طرف بلایا, اور کہا کہ اگر تو کوئی میری تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تو اچھا معاملہ ہوگا, اور اگر کوئی اکڑ جاتے ہیں اپنے کفر پہ ظلم میں تو پھر اس شخص کو موت آئے گی اور سختی کا ساتھ برتاؤ کیا جائے گا, اور پھر کل اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو اس کو عذاب بھی دیا جائے گا. یہ ہے ایک اچھے اور منصف بادشاہ کا طرز عمل. امت مسلمہ یا تاریخ اسلام کو کھول کے دیکھ لیجئے, جہاں بھی مسلمان حکمران بن کے گئے انہوں نے ایسے ہی جا کے وہاں دابڑ دور حملے نہیں کر دیے اور لوگوں کو یرغمال بنانے کی کوشش نہیں کر دی, بلکہ کیا کیا تھا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب خیبر کی قلعے کی فتح کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی کہ علی, وہاں جا کے پہلے تم ان کو اسلام کی دعوت دینا, اگر تمہاری دعوت سے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر تم ان کو کچھ نہ کہنا اور واپس آ جانا, کہ یعنی دعوت دینا زیادہ بہتر ہے مارنے سے, اس لیے کہ ایک شخص بھی تمہاری دعوت سے اگر اسلام پہ آ جائے گا تو پھر یہ تمہارے لیے سر خون ٹھونک کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر فاتحین کا یہی مزاج ہو تو دنیا کے نقشے پہ کسی کو جنگیں بری نہ لگیں, کوئی کبھی بھی کسی حکمران کو آگے آنا ناپسند نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے آئے, آپ نے بھی تو یہی کیا تھا, اپنے لوگوں کو موقع دیا, انہوں نے خوب اچھی طرح اپنی ساری چیزوں کو دیکھ بھال لیا, ان کو جو حج کے بعد 4 مہینے تک کی مہلت دی گئی, خوب اچھی طرح دین سمجھ لو, سیکھ لو. یعنی 8 ذی الحج میں مکہ فتح ہوا, 1 سال تک وہاں مہلت دی گئی, پھر اگلے سال جب 9 ہجری کا سال آیا, اس سال حج کے موقع پہ پھر اعلان کیا گیا کہ دیکھو اگر تم واقعی سیکھنا چاہتے ہو دین تو 4 مہینے ہیں اب تمہارے پاس, سیکھ لو تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, اور اگر تم ان 4 مہینوں میں نہیں سیکھتے تو پھر اس کے بعد تم یہاں نہیں رہ سکتے. یہی ہے مزاج, یہی ہے فاتحین کا اعلیٰ مزاج, کہ جب وہ قوموں کے اوپر حکمران ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ یہ معاملے نہیں کر لیتے کہ بس اب جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی اور بس ہم نے کہہ دیا اب ہم ان کو ماریں کریں نہیں کریں, ایسا نہیں ہے. اول تو اسلام میں اس طریقے سے صرف زمین اور جگہ لینے کے لیے لڑائی کرنا اور جھگڑنا اور لوگوں پہ زیادتی کرنا یہ پسندیدہ ہی نہیں, لیکن اگر کسی موقع پہ ایسا ہوتا بھی ہے تو جو بے گناہ شہری ہوتے ہیں ان کو مارنے اور قتل کرنے کی بجائے اگر ان کو اسلام کی دعوت دے دی جائے تو وہ چیز انشاءاللہ تعالی اس پوری بستی اور اس پورے علاقے کے لیے ایک رحمت بن سکتی ہے. یہی بات یہاں دیکھی گئی کہ اس نے لوگوں کو جا کے نصیحت کی اور پھر وہ اس بات سے مان گئے تو ان کو خوشخبریاں دی, اور جو نہ مانے تو کہا پھر ان کو تو کل رب کا عذاب آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دینی معاملات کے لیے بھی کیوریس ہوتے ہیں, ان کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے دار حکومت میں لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو جس دین پہ اسی میں رہے, ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے, یہ مذہبی آزادی ہے, اس آزادی کا یہ مطلب ہے. سمپل بات ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں کا بادشاہ ہے تو اس سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا, وہ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتا ان کا دین بدلنے کے لیے, لیکن اپنے ملک کے اندر اسلام کو رائج کرنا تو اس کی ذمہ داری ہے, اور اگر کوئی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد پھر ان سے ایک سخت معاملہ بھی کر سکتا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کے بارے میں, کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے. آج کے دور میں چونکہ مینز آف کمیونیکیشن اتنے بڑھ گئے کہ ہم فوراً کہہ دیں گے کہ جب ادھر سے غروب ہوتا ہے تو وہ دنیا کے دوسرے حصے میں نکل آتا ہے, لیکن صحابہ کرام تو یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے تھے. تو ایک موقع پہ ایسا ہوا, حضرت معاویہ نے حضرت کعب کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ بتاؤ سورج کہاں غروب ہوتا ہے, تورات میں اس کے بارے میں کیا ہے, کیونکہ یہ جو کعب تھے یہ تورات کے عالم تھے. کعب نے جواب دیا کہ اسے عربیت والوں سے پوچھنا ہے, وہی اس کے پورے عالم ہیں, یعنی جن کو عربی آتی ہے ان سے پوچھو. ہاں تورات میں تو میں یہ پاتا ہوں کہ وہ پانی اور مٹی میں یعنی کیچڑ میں چھپ جاتا ہے, اور مغرب کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. اور واقعی اگر آپ دیکھیں تو جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ گلوب کے پیچھے چلا جاتا ہے نا, ایک انداز سے دیکھا جائے تو یہ بات ایسے کچھ لگتی ہے بات بنتی ہوئی. پھر کہتے ہیں کہ یہ قصہ سن کر ابن حاضر نے کہا اگر میں اس وقت ہوتا تو آپ کی تائید میں طبہ کے وہ 2 شعر پڑھ دیتا جس میں اس نے ذوالقرنین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ مشرق اور مغرب تک پہنچا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسم کے سامان مہیا فرمائے تھے. اس نے دیکھا کہ سورج سیاہ مٹی جیسے کیچڑ میں غروب ہوتا ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے اپنے غلام سے یا کسی اور شخص سے فرمایا جو یہ کہتے ہیں اس کو لکھ لو. اسی طرح ایک مرتبہ ابن عباس سے سورۃ الکہف کی تلاوت حضرت کعب نے سنی تو جب آپ نے حمیہ پڑھا تو کہا واللہ جس طرح تورات میں ہے اسی طرح پڑھتے ہوئے میں نے آپ ہی کو سنا, کہ تورات میں بھی ایسے ہی لکھا ہے. تو کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی تبدیلی کا فائدہ نہیں ہوتا, تو وہ چیزیں آج بھی تورات میں موجود ہوں گی. ایک ذہن میں چیز آپ کے بھی آ چکی ہوگی کہ عہد کتاب نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی تھی احکامات میں, کیونکہ اس پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے نا انسان کو, اچھا ایسے نہیں کرے ویسے کرے. اس کے علاوہ اگر دنیا کی ابتدا کی کچھ باتیں ہیں, پیغمبروں کی اگر کوئی صحیح باتیں ہیں جو ان کے عمل پہ نہیں ڈالتی تھی, یا قیامت کی کوئی ذکر ہے تو وہ درست ہو بھی سکتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا. یہاں دیکھیے کہ اب ذوالقرنین کی جو پہلی مہم تھی وہ پوری ہوئی, تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہی نکلی. آف کورس ہم سب براہ راست تو اس پہ عمل نہیں کرنے والے کہ ہم کسی ملک کی حکمرانی کو پائیں اور پھر وہاں لوگوں کی تربیت کا اہتمام کریں, لیکن ہم میں سے ہر ایک کے لیے میدان کھلا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم میں سے ہر ایک راہی ہے اپنے گھر والوں پہ, اپنے لوگوں پہ. تو اگر ہم سب قرآن پاک کو سن کر اگر یہ بات سوچیں کہ جہاں بھی ہم رہتے ہیں ہمارے اثر و رسوخ میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ اسی بات کی روشنی میں ہماری طرف سے اس چیز کے منتظر ہیں کہ ہم ان کو دین کی دعوت دیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ دعوت دینا ہمارا فرض بھی ہوگا اور کوئی بڑی بات نہیں کہ کسی کو فائدہ ہو. یہاں ایک اور بات پہ مفسرین نے بات کی, قلنا, ہم نے کہا. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین سے اللہ کے نبی نے خود کیسے کہا. اسی لیے پھر بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ نبی تھا, کیونکہ نبی ہی ہیں جن کو مخاطب کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں مفسرین نے پھر یہ بات کا جواب دیا کہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات وحی یا الہام کے ذریعے سے ذوالقرنین کو کہی ہو اور اس سے پتا چلے کہ وہ نبی ہیں. بعض باتیں زبان حال سے بھی کہہ دی جاتی ہیں. زبان قال کیا ہوتی ہے؟ قول سے, کہہ کے کوئی بات کہنا. کچھ باتیں حال کے ذریعے سے بھی بتا دی جاتی ہے, یعنی سرکمسٹانسز ہی ایسے بن جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کے ضمیر کے اندر یہ سوال ہو کہ دیکھو یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے, اگر تم نے ظلم کیا تو تم کر سکتے ہو. ہر حکمران کے آگے یہ بات موجود ہوتی ہے, اور اگر ظلم نہ کرو شرافت کا سلوک کرو تو یہ تمہارے ہی ہاتھ میں ہے. تو بہرحال ہر بندے کے اندر ایک پکار تو ضرور آتی ہے ہر مختلف موقع پہ, یہ کروں کہ نہ کروں. اور ایسی پکاریں ہر انسان کو اپنی سننی بھی چاہیے. جو اس کو سن لیتا ہے پھر وہ ظلم سے بچ جاتا ہے, لیکن جس کو دبا کے اپنی طاقت کے نشے میں آگے رہتے ہیں پھر وہ لوگ تو دنیا میں عموماً ظلم اور زیادتی کرتے دیکھے گئے. یہاں سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ذوالقرنین کا آخرت کا عقیدہ درست تھا. تبھی تو کہا کہ ہم تو ان کو چھوڑ دیں گے لیکن پھر کل اللہ کے پاس ان کی پکڑ ہوگی. اور جو آمن وعمل صالحاً فلہ جزاءً الحسنى, اس کے لیے دنیا کی بھی بہتری اور آخرت کی بھی ہے. انہی باتوں سے پھر لوگوں نے اس کو مسلمان بادشاہ قرار دیا. اتبا سببا, یہاں نمبر ٹو ڈال لیں گے تو انشاءاللہ واضح ہوگا. تین مختلف ٹرپس ہیں اس پوری واقعے میں ذوالقرنین کے ناطے سے. پہلا ہم سن چکے, اب دوسرا سنیں گے. ایک اور دوسرے ملک جاتا ہے, ایک دوسرا ٹریول ہے اس کا. کیا ہوا؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. پھر وہ ایک اور راہ پر چل پڑا, حتیٰ کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. اسے ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی. کذالک وقد اخذنا بما لديه خبرا, واقعہ ایسا ہی تھا اور ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں. یہ ہے اس کا دوسرا سفر. یہ دوسرا سفر اس کا مشرق کی طرف تھا, ایسٹ سائڈ پہ, کہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا کہ جہاں مہذب دنیا ختم ہو جاتی ہے. جنگلی قسم کے غیر مہذب لوگ ہیں جن کو گھر بھی بنانے نہیں پڑتے, سورج کی گرمی یا بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس خیمے ہوتے ہیں, ہلکے پھلکے لے کے ادھر سے ادھر چل پڑتے ہیں, یا وہ پہاڑوں کی غاروں اور کھوہوں میں رہتے ہیں, سورج کی تپش یا بارش وغیرہ کو برداشت کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ تو ایسے کہ لباس سے بھی محروم ہے. دیکھیے کہ آج ہم نے بھی کتنی کو دنیا دیکھی ہے. اسی دنیا میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اتنے مختلف رنگ دکھیں گے, لیکن نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. ٹی وی پہ, میڈیا میں, انٹرنیٹ پہ آپ جو ڈاکیومینٹریز بھی اگر کبھی دیکھتے ہیں تو وہ تو وہیں تک کی ہوں گی نا جہاں میڈیا کے اثرات ہیں, جہاں تک کیمرے جا سکتے ہیں, جہاں لوگ جاتے ہیں. لیکن کوئی بڑی بات نہیں کہ اس دنیا میں آج بھی انسانوں کی کثرت ہو کہ جن تک آج کسی کیمرے کی نگاہ نہیں گئی, زمین کے کونوں میں چھپے ہوئے اب جب ان کے پاس مینز نہیں ہے، ان کے پاس کپڑے کی فیکٹریاں نہیں ہیں، ان کے پاس باقی سب چیزیں نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ باقی بھی ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی ہوں گی، تو بالکل جیسے جنگلوں میں خود رو جانور رہتے ہیں، اسی طرح کچھ انسان بھی رہتے ہوں گے. تو یہاں بھی کچھ ایک ایسا ہی معاملہ لگتا ہے کہ جب یہ وہاں گئے تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ کذالک بولا. بعض نے کہا کہ کذالک کیوں بولا، کذالکا. اس کے دو مطلب ہیں. کذالکا کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ، یعنی جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہسٹورینز، مورخ، وہ چاہے ذوالقرنین کے کوئی بھی حالات بتا دیں لیکن اصل واقعہ وہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ذوالقرنین کو کیا کیا حالات پیش آئے اور اس کے پاس کیا کچھ موجود تھا، ٹھیک ہے. اور کذالکہ کا دوسرا ایک مطلب ہے کیا؟ کہ ذوالقرنین نے اس قوم کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جیسا کہ مغربی قوم کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے. پہلے ویسٹ میں گیا تو اس کا وہی طرز عمل تھا، اب ایسٹ میں آ گیا تو وہی مقصد ہے، یعنی اسلام کی دعوت. بس کذالک لفظ آگے قومیں اب دیکھیں گے تو یہ ڈلی ہوئی ہے، بس وہی کیا جو پیچھے کیا تھا، اسلام کی تعلیم دی، ان کو دعوت دی، جن لوگوں نے سرکشی کی ان کے ساتھ سختی کی گئی، اور جنہوں نے فرما برداری کی راہ اختیار کی ان سے نرمی کا سلوک کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو منصف مزاج ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی پہنچ جائیں، ان کے رویے نہیں بدلتے، ان کے مختلف قانون نہیں ہوتے. ایسٹ میں رہنے کے کوئی اور قانون، ویسٹ میں جائیں گے تو کوئی اور قانون، بلکہ وہ ہر جگہ اچھے ہوتے ہیں. حضرت یوسف کے واقعے میں بھی ہم نے یہ بات بہت تفصیل سے دیکھی تھی کہ وہ لوگ جو محسن ہوتے ہیں نا، وہ جیل میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کا وہی رویہ ہوتا ہے جو ان کا رویہ تخت پہ بیٹھنے سے ہوتا ہے. وہ غلامی میں ہوں تب بھی اور حکمرانی میں ہوں تو تب بھی. اور کسی انسان کی یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت ایک ہی جیسا رہے. ہم سب اپنے لیے دیکھیں کیا ہمارے معیار فرق ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہم کیسے رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور باہر والوں کے ساتھ کیسے کرتے ہیں. بعض دفعہ گھر والوں سے بات کرنے کے دوران ہی کوئی باہر سے مہمان آ جائے تو تب بھی ہمارا حال کیا ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے. بعض دفعہ اپنے زون میں ہم بات کر رہے ہیں اور بعد میں پتہ چلے کوئی باہر کا بندہ بیٹھا ہے تو جھیپنے کی لگتے ہیں، اسی وجہ سے کہ دو مختلف ٹونز ہیں، دو مختلف انداز ہیں. ایک اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں بہت کچھ یاد رکھنے کو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے. اس کے برعکس جب انسان جھوٹا لائیولی ہوڈ استعمال کرتا ہے، جھوٹا طرز زندگی اختیار کرتا ہے، تو بہت ساری چیزیں پھر اس کو مختلف وقت پہ یاد رکھنی پڑتی ہیں. حتی اذا بلغ بین الصدین، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا درمیان دو دیواروں کے. اب یہ تیسری مہم شروع ہو گئی، ایک اور راہ پہ چلا، دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچ گیا. کیا ہوا؟ وجد من دونہما قوما، اس کے پاس اس نے ایک ایسی قوم دیکھی، لا یکادون یفقہون قولا، جو بات بھی نہ سمجھ سکتی تھی. قالو، وہ کہنے لگے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون مفسدون فی الارض. اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین میں فساد مچا رکھا ہے. فہل نجعل لک حرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اگر ہم آپ کو کچھ چندہ یعنی منی ڈونیشن اکٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کہا میرے پروردگار نے جو مجھے مالی قوت دی ہے وہی بہتر ہے. ہاں تم کرنا چاہو تو فاعینونی بقوہ، مجھے بدنی قوت سے میری مدد کرو، یعنی بدن سے اپنی جان سے میری مدد کرو، مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ اجعل بینکم وبینہم ردما، ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا. کیسے بنے گی دیوار؟ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا. ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو پاٹ دیا تو ان سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. کب تک؟ حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا. یہاں تک کہ وہ لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئیں تو اس نے کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں ان چادروں کے درمیان بہا کر پیوست کر دوں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فمستطاعوا ان یصغروه ومستطاعوا له نقبا. اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. اتنا بڑا کام اللہ نے ان سے کروایا تو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قال هذا رحمت من ربی، یہ میرے پروردگار کی رحمت سے بن گیا ہے. ہمیشہ رہے گا؟ نہیں. فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس بند کو پیوندے خاک کر دے گا، یعنی گرا دے گا. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یہاں تک تیسری مہم ہے. ذوالقرنین اب شمال کی طرف جاتا ہے. پہلے کدھر گیا تھا؟ مغرب، ویسٹ. دوسری مہم تھی مشرق یعنی ایسٹ، اور اب تیسری ہے شمال یعنی نارتھ سائڈ پہ، اور پیچھے ساؤتھ ہی رہ جائے گی. اسی سے آپ دیکھیے کہ اس کی حکومت کتنی پھیلی ہوئی تھی، کہاں کہاں یہ جا رہا تھا. قرآن پاک میں اس کا ذکر جو ملتا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، ایک قفقاز، کاکیشیا کی سائڈ کا کوئی علاقہ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس طرف پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی وسعتیں دی کہ یہ وہاں گیا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کام کرایا. میں اس بات کو پڑھ رہی ہوں اور میں محسوس کر رہی ہوں کہ اللہ نے اپنے کام جب کروانے ہوتے ہیں نا تو اس طرح لوگوں کو ادھر سے ادھر لے جاتا ہے. آپ کو پورے واقعے میں قدر مشترک مل رہی ہے نا کہ بندہ مومن زمین کے کسی کونے میں بھی چلا جائے، اگر اس کی ذات سے کسی کو خیر پہنچنی ہے، نفع پہنچنا ہے، تو وہ پہنچ کے رہے گا. وہ یہ بات نہیں کہتا کہ میں تو وہاں تھا تو اس لیے یہ نہیں کر سکا، میں پھر وہاں ہو گیا تو پھر تو بالکل نہیں ہوا، اور اب میں یہاں آ کے تو ابھی کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہوں. ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا آؤٹ آف پلیس ہوتے ہیں نا تو آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتے ہیں. ذرا سفر ہی کرنا پڑ جائے نا تو فوراً سوچتے ہیں کہ جو کر رہے تھے وہ تو چھٹ جائے گا. ہمارے پلانز میں ہی نہیں ہوتی وہ باتیں تو پھر توفیق بھی نہیں ملتی. حالانکہ ایمان والا چاہے اپنی دولت کے زور پہ لوگوں کے اور فتنوں کے بیچ میں حقیقی دیواریں کھینچ رہا ہو، یا پھر لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑ کے ان کے ذہنوں میں ایسی دیواریں کھینچ رہا ہو جو فتنوں کو ان کی طرف نہ آنے دیں، لیکن وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. مجھے تو رشک آ رہا ہے اس شخص پہ. اللہ تعالیٰ نے آخر اس کا ذکر قرآن پاک میں دیا، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. وہ اچھا تھا، کوئی نبی بھی نہیں، کوئی بہت دیندار شخص بھی نہیں بتایا گیا اس کو، بس انصاف کرنے والا تھا. اصل میں یہ پیغام ہے ہم سب کو رہتی دنیا تک کے لیے کہ اسلام مینز اور ریسورسز کے خلاف نہیں ہے. اسلام دولت کے ساتھ بھی پھیل سکتا ہے، اور اسلام تبلیغ کے ساتھ بھی پھیل سکتا ہے، اور اسلام تلوار کے ساتھ بھی پھیل سکتا ہے. اللہ نے دنیا میں مختلف لوگ پیدا کیے، ان کے ذمے مختلف کام لگائے. ہر بندہ اپنے حصے کا کام کر کے رہتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دنیا سے جائے گا. اپنے لیے اچھی سی دعا مانگے کہ اللہ جس طرح اس نے انسانیت کو فائدہ دیا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم تیری انسانیت کو فائدہ دیں. جتنی بڑی بڑی دعائیں مانگیں گے نا اتنی بڑی بڑی توفیق ملے گی انشاءاللہ تعالی. اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس تو مینز ہی نہیں ہے, اسباب ہی نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے اس کو اسباب دیے تو اللہ سب کو دے سکتا ہے. اگر وہ آج سے اتنے سو سال پہلے جا سکتا ہے تو آج تو دنیا ہے ہی ایک گلوبل ویلج. بڑے بڑے پلان کر کے بیٹھا کرے کہ اللہ ہم نے تیرا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا, اس سے بھی انسانیت کو فائدہ ہوگا. آپ کہیں گے ہم کہاں جائیں گے, ہم نہیں جا سکتے, کسی کو بتا تو سکتے ہیں. مطلب میں یہاں بیٹھی ہوئی بات کر رہی ہوں تو میں سوچوں گی کہ میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں, کہاں جانتی ہوں, دنیا کے کس خطے میں جانتی ہوں. کوئی ایسا کونا جہاں کوئی بیٹھا ہے اور اس کو کوئی طریقہ ہی نہیں اس کے پاس اللہ کے دین کو سیکھنے کا, کیا میں اس کو اس نیٹ کے ذریعے سے اللہ کی کتاب سے نہیں جوڑ سکتی؟ آپ دیکھیں گے کہ اتنی نیکیاں جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہم کرتے ہی نہیں. مطمئن مسرور کوئی بات نہیں, ابھی بہت عمر پڑی ہے, کوئی اور کر لے گا, نہیں انہوں نے تو ماننا ہی نہیں, ان کو تو شوق ہی نہیں, وہ تو سنتا ہی نہیں. چلو ہم بیٹھ گئے, ہمارے سارے عذر سچے ہو گئے. ایسا نہ کیجیے. اگر دنیا میں لوگوں کو نفع پہنچائیں گے تبھی ہمارے لیے کوئی بات میں دعائیں کرے گا. فام ماما ین فون ناس, جو لوگوں کو نفع دے گا وہی بچے گا. اچھے ارادوں کے ساتھ بھی انسان اجر پا لیتا ہے, کام کرنے کے موقع تو چند ہی لوگوں کو ملتے ہیں. اس واقعے میں آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک قوم جو بیچاری کوئی بھی اس کے پاس مینز نہیں تھے لیکن وہاں یاجوج ماجوج جو تھے وہ بیچ میں آتے تھے, اور انہوں نے اس سے بچنے کے لیے اس سے فرمائش کی کہ دیکھو ہم کچھ پیسے جمع کر کے آپ کو دے دیتے ہیں, آپ ایک دیوار بنا دیں. سدین سد سے, یہاں پہاڑی سے مراد ہے, سد اصل میں کہتے ہیں بند کرنے کو. اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا اپنے سدے باب, اس چیز کا سدے باب کر دو, ختم کر دو اس کو. باب کہتے ہیں دروازے کو, تو دروازہ بند کرنا کیا ہوتا ہے, کسی مینز کو ختم کر دینا. تو ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ جہاں موجود تھے وہاں پہ واقعی کسی دیوار کی ضرورت تھی, کیونکہ دوسری طرف فتنے تھے. تو انہوں نے ان سے فرمائش کی کہ دیکھو آپ یہ دیوار بنا دیجئے تو ہم پھر ان سے محفوظ ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر, یہ کیا بات سکھاتی ہے, اسے کیا پتہ چلتا ہے ان کی قناعت. بادشاہ تو تھے لیکن حریص نہیں تھے دولت اور مال کے. اس کے برعکس دنیا میں اکثر دیکھا گیا کہ جن کو دنیا کی کچھ نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں نا ان کے دل اور چھوٹے ہو جاتے ہیں, جن کو زیادہ ملتا ہے وہ اور پانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر زمین کا ٹکڑا مل گیا تب اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے, ریسورسز مل جاتے ہیں تو ریسورسز کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. یہ کہہ رہا نہیں جو ہے وہی ٹھیک ہے, ورنہ کوئی ہوتا کہتا پہلے یہ زمین کا ٹکڑا میرے نام لگاؤ, سائن کر کے دو, گیو اپ کرو, پھر میرے نام کا یہاں جھنڈا لگاؤ تو میں پھر یہ کام کروں گا. نہیں, خیر خواہی بغیر کسی فائدے کے. اور یہی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے سچے بندے, اپنے ذاتی فائدوں سے اٹھ کے انسانیت کے لیے ون سائیڈڈ نیکی کرنے والے. ان کو کچھ چاہیے نہیں ہے, کہ ہاں بس یہ کر دو کہ اپنی قوت دے دو. فعین اونی, عین اون کیا ہوتا ہے, اون سے, عین واؤ نون, اون اعانت معین معاونت وسطین, یہ سب ایک ہی لفظ ہے, مدد کر دو. بکوا قوت کے ساتھ کرو. یہاں بھی ایک بہت لطیف نقطہ ہے, اور وہ کیا کہ ہر جگہ ضروری نہیں کہ مال ہی فائدہ دے, انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیبر ورک مزدوری, تم میرے ساتھ لگو, بڑی بڑی چادریں ہیں, سامان ہے, تو میری مدد کرو جائے ہمیں. کہ بعض دفعہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دین کے لیے یا فائدے کے لیے اپنا مال ہی دے رہے ہیں لوگوں کو تو بس سے فرض پورا ہو گیا. لیکن یاد رکھیے ہر جگہ مال کام نہیں آتا, مال سے وہ نہیں ملتا جو انسانوں سے ملتا ہے. آپ کی لاکر میں آپ کے بینک میں لاکھوں بھی پڑے ہوں لیکن اگر آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ نہیں ہوتے نا تو بس پھر آپ سمجھ جائیے کہ آپ کام نہیں کر سکیں گے. بعض وقت پیسہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, لیکن کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑی بڑی دیواریں حائل کر دی جاتی ہیں دشمنوں کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں. یہاں دیوار بننے کی بات ہے یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے. اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک ایسا موقع بھی آیا تھا کہ خندق ہوئی تھی. کتنی چوڑی کتنی لمبی مدینہ میں مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے. کوئی اس وقت آپ کے بینک میں کچھ نہیں تھا, کوئی انشورڈ نہیں تھی, کوئی آپ کے پاس کچھ سالڈ منی نہیں رکھی تھی, لیکن کام کرنے والے جیالے تھے آپ کے ساتھ. وہ لوگ جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی اللہ کے دین کے دفاع کے لیے نکلتے ہیں نا, ایسے ہی لوگ پھر دین کے لیے کام والے ہوتے ہیں. کہ ایک صحابی کتنے کو بھوکے ہوئے ہوں گے کہ کہا اللہ کے نبی دیکھیے پیٹ پہ تو پتھر بند گیا, تو پھر آپ نے بھی ایک اچھا قائد ہونے کا ثبوت دیا کہ دیکھو میرے پیٹ پہ تو دو پتھر بندے ہوئے ہیں اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں جس دن آپ ذرا بھاری کام کرتے ہیں نا تو آپ کو خوب زور سے بھوک لگتی ہے. روز ایسے ہی کھاتے ہیں کہ آپ کھانے کا وقت تک کھا ہی لیں پھر بعد میں لیٹ ہوں گے, لیکن اس دن آپ کا پیٹ اندر سے مانگتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ آپ کی اندڑیاں کٹ رہی ہیں. ہم نے کہا اللہ کے دین کے لیے بھوک سہی. ہماری زندگیوں میں بھی کوئی ایسی قربانی ہے؟ ہم نے بھی کہیں انسانیت کو نفع دینے کے لیے بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو روکا؟ والنٹیئر کرنا اپنی جان سے جو ہے وہ مال لگانے سے زیادہ افضل ہوتا ہے. بعض دفعہ ہر کام آپ مال دے کے نہیں کروا سکتے. مثلا اگر اللہ نے آپ کو کوئی اسکل دی ہے, آپ کسی جگہ اپنی اسکل کو استعمال کرتے ہیں اور مال نہیں لیتے بالفرض, یا اگر آپ لے بھی لیتے ہیں بعض دفعہ مال لینے سے بھی ادھر نہیں ہٹتا, لیکن آپ کی وہ اسکل اگلے کے کام آ گئی. اور اس کے برعکس اگر کسی دوسرے کو آپ سے زیادہ مال بھی دے دیا جائے لیکن اس کو وہ کام نہ کرنا آتا ہو یا وہ اس فیلڈ کا اسپیسیفک نہیں ہے, وہ اس کام کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا, تو وہ کام نہیں ہوگا نا. اس لیے بعض اوقات جان لگانے والے مال لگانے سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں, عموماً انسانوں کو اپنی چیزوں میں سے سب سے پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ سوچیں گے کیسے پتا چلے, بچے اولاد مال گولڈ ڈائمنڈ؟ نہیں, سمپل سی مثال ہے, چور آ جائے گھر میں اور گن پوائنٹ پہ کہہ دے کہ اپنی چوڑیاں اتار دو, دیتے ہیں کہ نہیں؟ جان بچاتے ہیں کیا؟ جان پیاری ہوتی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا بچے پیارے ہوتے ہیں, یہ بھی جھوٹ ہے. شوہر پیارا ہے, نہیں پیارا, آپ کی اپنی جان آپ کو پیاری ہوتی ہے. یہ جان ہی تو ہے جس کو بناتے رہتے ہیں. کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے. بچوں سے زیادہ, مال سے زیادہ, عزت سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ اپنی جان کا فکر ہے. بعض دفعہ جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو مائیں اپنے ہاتھوں سے بچوں کو بھی پھینک دیتی ہیں کہ میں بچ جاؤں. یہ جان جس نے دے دی نا رب کے راستے میں, چاہے تو گھل گھل کے, چاہے تو غم کھا کھا کے, چاہے تو محنتیں کر کر کے, پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کی کا کے پاس بندے کی قدر ہوگی. کل جا کے قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ اور تو کوئی غم نہیں تھا, یہی غم تھا کہ تیرا کام ہو جائے. نیند, بھوک, پیاس, کھانا, خواہشات قربان کرتے کرتے جان تک آ جاتی ہیں. کہ جب فارغ رہتا ہے نا انسان, ایم لیس لائف گزارتا ہے, تو پھر وہ بہلاتا ہے کپڑے کیسے بناؤں, اچھا چلو میچنگ لیس نہ لے آؤں, اچھا دیکھتی ہوں ذرا اس پہ کوئی بٹن بھی اچھے لگتے ہیں تو وہ بھی لے آتی ہوں. سارا دن اس جان کو سجاتے رہتے, اس مٹی کے بت, اس مٹی کا کیا انسان کا جسم. کبھی آپ سوچیں اپنے جسم کو دیکھ کے کراہت آتی ہے؟ مٹی کی ڈھیری ہے, یہ مٹی میں جائے گی. اس کو سجا لیں, اس کو سنوار لیں, اس کو گھنٹوں کے حساب سے ہم مشینوں میں ڈال دیں, لیکن آخر ایک دن یہ مٹی میں جائے گی. اور جانے والی ہے, بڑی قریب ہے وہ وقت. ایک دن یہ آواز نہیں رہے گی, ایک دن یہ کان نہیں رہیں گے سننے والے, ایک دن یہ ہاتھ نہیں رہیں گے لکھنے والے, یہ دل جو اس وقت اپنی مرضیاں مانگتا ہے یہ نہیں رہے گا, لیکن ہمارے کام باقی رہ جائیں گے اگر کچھ کر گئے, ہماری کوششیں باقی رہ جائیں گی اگر ہم نے اخلاص سے کی, اور ہمارے وہ نفع باقی رہ جائیں گے جو ہم نے صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے کیے. اور یہ کام وہی کرتے ہیں جن کو کسی اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کو بالکل اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے آپ کو ایڈمائر نہیں کرانا چاہتے، اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہیں کرانا چاہتے، جو سیلف لیس کام کرتے ہیں، سیلف پروجیکشن کا شکار نہیں ہوتے، سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوتے، اور سیلف سینٹرڈ لوگ نہیں ہوتے. ہماری ذات کا حال کیا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی جان پہ پڑے رہتے ہیں. جان پہ بات آ گئی تو پھر جان ہی نکل گئی. تو لہذا ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو، اپنے لیے ایک کمٹمنٹ کرنی ہے کہ اللہ، اس سے پہلے کہ یہ زندگی کھل جائے، یہ وقت چلا جائے، کچھ ایسے کام کروا لے کہ ہمارے لیے بعد میں یہ دنیا میں کچھ نشانیاں رہ جائیں. دیکھیے، ایک بچے کی پیدائش تک ماں کتنی جان کھلاتی ہے نا. وہ جو 9 ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کا خون چوستا ہے، اس کی جسم کی بہت ساری طاقت لیتا ہے، اس کا کھانا لیتا ہے، پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے، یہ ماں کی جان لیتا ہے نا وہ بچہ. اور پھر بعد میں ساری زندگی بچے ستاتے ہی رہتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، خوش بھی کریں پھر بھی تنگ تو کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں تو ساری زندگی نبھانی پڑتی ہیں. پھر وہ ایک بچہ تیار ہوتا ہے نا، اور کوئی پتہ نہیں کہ اگر ہم نے اس کے دین اور اخلاق کی حفاظت نہ کی تو وہ کل ہمیں کچھ بھی نہ دے، سوائے اس خیال کے کہ بس ایک بچہ، پیچھے بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. نعمت ہے اللہ کی، اللہ سب کو دے، اور جن کو دیا ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. لیکن اس سے بڑھ کے سوچنا ہے، باقیات الصالحات فائنونی بقوہ. اور جب انسان کے پاس قوت ہو اور وہ رب کے لیے نہ دے نا، تو یہ بس ایسی ہی کہانی ہے کہ جیسے کسی انسان نے ہم سے کچھ مانگا اور اس کو پتا بھی چل گیا ہمارے پاس ہے، اور ہم نے پھر بھی چھپا لیا، میں نہیں دے رہی. ٹکے کی قیمت نہیں رہتی ایسے انسان کی جس کے بارے میں یقین ہونا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے اور اس نے چھپا لی، یا آپ کو بلیک میل کیا، اچھا اب اس کو میری ضرورت ہے نا تو ذرا کر کے دکھاتا ہوں. ہاں، لوگوں کو نہ پتا چلے اور آپ کہہ رہے نہیں ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اس کے پاس یہ چیز نہیں تھی جو میں نے مانگی ہے. اللہ کی نظر تو ہمارے اندر کی صلاحیتوں پہ بھی چھپی ہوئی ہے. ہم جب بچا بچا کے رکھتے ہیں نا، تو رب کی نظر وہاں بھی ہوتی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو بچا بتا کے نہ رکھ کسے کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ ہے آئینہ ساز میں. اس جان کو بچا کے نہ رکھو، یہ ٹوٹے گی، یہ دل ٹوٹے گا رب کے راستے میں تو اس کو پیارا لگے گا. اس کو ثابت دل نہیں اچھے لگتے، ٹوٹے ہوئے دل اچھے لگتے ہیں. اس دنیا سے ٹوٹ چکے ہوں، قلبن سلیمہ، سلامت دل، مکمل اس کے بننے والے. اگر یہاں یہ لوگ اس کی مدد نہ کرتے، اکڑ جاتے، نہیں نہیں ہم نہیں کرے، تو کیا یہ دیوار بنتی؟ ردما، موٹی دیوار، تھک لیئرز. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لے، جتنا مرضی اس کے دل میں اخلاص کیوں نہ ہو، کرے گا وہ وہی جس کے اس کو اسباب ملیں گے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے بہت کچھ کرنے کے ارادے رکھنے کے باوجود، خواہشات کے باوجود، لیکن ان کو مینس نہیں ملے. تو کیا اللہ اس کا اجر ضائع کرے گا؟ کبھی ضائع نہیں کرے گا. انسانوں کو تو وہ کی بھی کوششیں سامنے دکھتی ہیں نا، رب کو تو وہ بھی پتہ چلتی ہیں جو بندہ نہیں کر پاتا، اور اس کے ساتھ وہ خواہشات قبر میں چلی جاتی ہیں. کل کہہ دے گا اللہ، میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا، تو بتا میں اور کیا کرتا، میرے پاس جو تھا میں نے تو تیرے سامنے کھول کے رکھ دیا، تو نے کرانا تھا تو اور کروا لیتا، میرا کام میں نے کر لیا، باقی جن کے کام تھے تو ان سے پوچھ. آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے ٹکڑے دو. زبر ٹکڑے کو کہتے ہیں، اسی سے زبور ہے، چھوٹی چھوٹی رائمز تھی نا اس میں. ٹکڑے دو مجھے، حدید لوہے کے. آپ اس بات سے فیل کریں کہ اس دور میں کیا ٹیکنالوجی تھی. آج بھی پہاڑوں کے بیچ میں دیوار نہیں کھچتی، لگتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ تھی، پورا پہاڑی سلسلہ تھا، بیچ میں کوئی ایسے کوئی درہ سا ہوگا، میں بھی کچھ فٹ چوڑا کوئی کچھ، تو اس کو اس نے لوہے کی چادروں کو پگھلایا، اور پھر اس میں لوہے کے تختے ڈالے اور اوپر سے پگھلی ہوئی کوئی لوہے کی چیزیں ڈال دی. آج بھی جیسے سٹیل ملز میں کام ہوتا ہے نا, پہاڑ قسم کی ایک چیز بن گئی. عموماً یہ بات پڑھتے ہوئے حیرت ہوتی ہے, کیسے ہوا ہوگا, عقل کے خلاف بات لگتی ہے. لیکن اگر آپ میں سے کسی نے ایجپٹ کا سفر کیا ہو تو احرام مصر دیکھ لیجئے, آپ کو پتا چل جائے گا. اس وقت ایسے ایسے آلات تعمیر تھے کہ جن کا آج تصور بھی نہیں ہے. یعنی مثلا جیسے میں نے خود دیکھے, اتفاق ہوا قاہرہ میں پیرامڈس تھے, میں نے خود دیکھے, اتنے بڑے ہوتے ہیں. آپ یہاں کھڑے ہو کے سر اوپر دیکھے نا تو بالکل پہاڑ لگتے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے, اور چھوٹے چھوٹے یعنی بالکل آپ دیکھیں جیسے پتلی اینٹیں ہوتی ہیں نا, اتنی چوڑی چوڑی بس اینٹیں جڑ جڑ کے بنی ہوتی ہیں, بس ایک کے اوپر ایسے کرچیاں 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 جڑی ہوتی ہیں. اب تو وہ اندر زیادہ نہیں جانے دیتے, لیکن اس کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ اس کے اندر پورے کمرے بنے ہوئے ہیں, اور پہلے دور کے بادشاہ جو وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہمارا سامان ہمارے ساتھ ہی اس میں دفن کر دیا جائے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جب ہم نئی دنیا میں اٹھیں گے تو یہ سامان ہمیں پھر چاہیے ہوگا, اور اس طریقے سے پھر وہ دفن ہوتے. خیر بعد کے دور میں وہ سونا چاندی تو اندر سے نکال دیا گیا, اور وہ مٹی کے پہاڑ ہی ان کی اکانومی کو چلانے کے لیے بہترین چیز ہے, ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں اور سب کرتے ہیں. تو یہ جو اونچی سی دیوار ہے نا, اس سے آپ بہت اچھا گیس کر سکتے ہیں. پورے پہاڑوں کو انہوں نے اپنے بتوں کی شکل میں تراشا ہوا ہے, ایک پورا بڑا سا بل ہال. لیکن اب بل ہال اور بہت سارے شرک ہیں, اور کیا کچھ کہانیاں اس کے ساتھ بھی. خال آتو انی افرغ علیہ خطرا, خطر کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو, وہاں ڈالا وہ جم گیا. فمستا یس خرو, اب نہیں وہ کر سکتے کہ اس کے اوپر آئے, طاقت ہی نہیں رکھتے وہاں. یعنی اب دیکھیں کہ اس دور میں مطلب کوئی بڑی بڑی کرینیں نہیں تھی, لفٹیں نہیں تھی. آپ کو ہوتا ہے کہ اس دور میں یہ کام کن سے لیے جاتے تھے؟ غلاموں سے. ان کی مشینیں غلام تھے, ایک کے اوپر دوسرے کو کھڑا کر کے اس کے اوپر کھڑا کرتے تھے. یہ بھی ایک ظلم کی نہ ختم ہونے والی کہانی ہے. اب فیروز کے خاندان کے بارے, کیسے بنی اسرائیل کو غلام بنائے اور ان سے بڑی بڑی عمارتیں بنواتے تھے, آپ نے یہ سنا ہوگا قرآن پاک میں ذکر. پھر اسی طرح آگے آپ پڑھیں گے جو بڑی بلڈنگز بنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی انسان کرتے تھے, اور انسان کے ہاتھ میں زیادہ نزاکت ہوتی ہے. پرانی بلڈنگز کو دیکھیے, جیسے یہ شیش محل اور چھوٹے چھوٹے شیشے ٹکڑے لگے ہوتے ہیں, عقل دنگ رہ جاتی ہے. مشینیں آج اتنی باریکی سے کام نہیں کرتی. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے پاکستان میں بھی چپس کے فرش ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے پتھر کوٹے ہوئے ڈلتے تھے, بیچ میں سیمنٹ پھر رگڑائی ہوتی ہے, وہ انسان کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب گھر بنتے تھے اور مشینوں سے جب رگڑائی ہوتی تھی تو وہ اس کی رگڑائی میں کتنے پتھر نکل جاتے تھے شروع میں, اتنے خوبصورت پتھر, اتنی مشینوں سے چمک رہے ہیں, سفید پتھر کا رواج تھا. لیکن اس سے 20 سال پہلے کے بنے ہوئے گھر جو ہمارے نانا دادا کے گھر ہیں, اس میں اس بھی وہی چمک اور وہی اس کے پتھر ہیں. کیوں؟ کہ وہ انسانوں کی کوششیں تھیں. یہ اللہ کی شان ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ انہوں نے ہاتھ سے بنایا اور کام ہو گیا. فَمَسْتَعُوَنْ يَسْخَرُوخ وَمَسْتَتَعُوا لَهُ نَقْبَ, اب ادھ میں نقب نہیں لگائیں گے, نقب سوراخ نہیں کر سکتے. یعنی یہ یاجوج ماجوج کی طرف اشارہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک ایفرٹ ہوئی, ایک ٹیم ورک ہوا, ایک اجتماعی کوشش ہوئی تو فتنوں کا دروازہ بند ہو گیا. یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ فتنہ ہی تو ہیں جو آئے گا. ان کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا, وہی رہیں گے اور نکل نہیں سکتے. اور ان کا فساد بھی مشہور تھا. یہ کون تھے اور ان کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کریں گے. یاجوج ماجوج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ دو بھائی تھے, وحشی قوم ہے, دنیا کے انتہائی شمال مشرقی علاقوں میں رہتی ہے, اور وہیں کے راستوں سے یورپ اور ایشیا کی قوموں پہ حملہ آور ہوتی تھی. بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد, یعنی ان کا جو بیٹا یافف تھا نا, اس کی اولاد ہے. تین بیٹے آئے تھے نا حضرت نوح کے ساتھ کشتی پہ, سام, حام اور یافس. تو یا جتنی دنیا دکھتی ہے نا, یہ انہی کی نسلوں سے چلی. تو یافس کی نسل سے یہ یاجوج ماجوج ہوئے تھے. اور یہ جو لوگ تھے مطلب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کوشش کی، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں صحیح روایات سے ملتی ہے. قرب قیامت کی جو علامات کبرا ہیں ان میں سے ایک علامت یاجوج اور ماجوج کے آنے کی بھی ہے. زمین پر 10 بڑی نشانیاں شروع ہوں گی، اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، اور انہی میں سے ایک جو فتنہ ہے وہ یاجوج اور ماجوج کا ہے، اور بہت زیادہ ان کے بارے میں ہوتا ہے. چند آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی. بچوں کا عموماً بہت شوق ہوتا ہے ان چیزوں کے سننے کا، پوچھنے کا، تو آپ یہ باتیں ان کے لیول پہ رکھ کے شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ایسے معاملات میں ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ اوتھینٹک بات کی جائے. چلے میں ایسا کرتی ہوں ان کے بارے میں آپ کو چند پوائنٹس لکھا دیتی ہوں، اور ان کے ساتھ کوشش کروں گی حوالے بھی. ایک تو یہی آیتیں لکھ سکتے ہیں آپ سورۃ الکہف کی آیت 92 سے 96، کہ یاجوج ماجوج اپنے علاقوں میں فساد برپا کرتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کی خواہش پر پھر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا اور ان کو قید کر دیا. قرآن پاک کی ایک اور سورت میں پتہ چلتا ہے، سورۃ الانبیاء آیت 96 اور 97 میں، کہ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا، نکالا جائے گا، تو وہ پوری دنیا پر حملہ کر دیں گے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت پورا ہو کے رہے گا، اور ان لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا. تو اس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ کریں گے. یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں، جس سے نکلنے کے لیے وہ صبح سے شام تک اسے کھودتے رہتے ہیں، لیکن جب دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو دیوار اپنی اصلی حالت پر قائم ہوتی ہے. جس روز وہ شام کو انشاءاللہ کہہ کر گھروں کو لوٹیں گے، اس سے اگلے روز وہ دیوار میں نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یاجوج ماجوج گردن کی بیماری میں مریں گے. یاجوج ماجوج تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ مرنے کے بعد جانور اور مویشی ان کی لاشیں کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں ایک طویل روایت ہے ابن ماجہ کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کتاب ہے کتاب الفتن، فتنہ دجال اور خروج عیسیٰ ابن مریم، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. جلد نمبر 2 ہے اور پیج نمبر 3308. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے. چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں. جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے، تو وہ دیوار کھودیں گے، حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعائیں نظر آنے لگیں گی، تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا، اچھا اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھو دیں گے. اور جب انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا. پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے، یعنی کوئی باہر نہیں نکلے گا. پھر یہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، یعنی جب وہ واپس آئیں گے کہ ان کے جو نیزے تھے، جو ایروز تھے، ان کو خون لگا ہوگا، تو یہ بات دیکھ کر یہ کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے. تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تن ہوں گے. دیپنے واجا کی روایت ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ انسان ہی ہوں گے, لیکن عجیب و غریب ہی کوئی مخلوق ہوگی, وحشی جانوروں کی طرح کی کوئی چیز دکھتی ہے. پھر دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں یاجوج ماجوج نکلیں گے. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی نصف تعداد بحرہ توریہ کا سارا پانی پی جائے گی. اللہ اکبر, سمندروں کے سمندر پی جائیں گے. آپ ذرا سوچیں تو خوف آتا ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے. اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے. اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے. خون آلود ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی مار دیا. یہ ساری باتیں بھی صحیح مسلم کی روایت سے نواس بن سومان کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے. آخر پھر ان کو مار دیا جائے گا. کہتے ہیں کہ ایسے پرندے آئیں گے, حضرت عیسیٰ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدبو اتنی ہے, اتنی سڑاند ہے, زمین پہ تعفن ہو رہا ہے, تو اب کیا کیا جائے. تو پھر وہ دعا کریں گے تو اس کے نتیجے میں زمین پر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی, اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے. جہاں کہیں اللہ کا حکم ہوگا وہاں ان کو پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش بھیجے گا جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی, یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دیے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور یہ جو تبریہ ہے یہ شام کے سرحدی علاقے کے قریب افیق یا فیق سے مغرب کی جانب چند میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل ہے. اس دریائے اردن نکلتا ہے, اس کا پانی پی جائیں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت تباہ کن ہوگا. اب دیکھیے ابھی دنیا میں کتنے فتنے آنے ہیں. آج بھی دنیا کا رخ کچھ اتنا اچھا نہیں دکھتا, لیکن جب یہ سب کچھ آئے گا تو لوگ کیسے حلق کے قریب ان کی جانیں آئی ہوں گی. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پہ آئے گی. ہر دن کو فتنہ اٹھے گا, ہر دن کو فتنہ اٹھے گا. ایک سے بچ جائیں گے تو دوسرے سے اٹھ جائیں گے. ایک روایت ہے حضرت زینب بنت جحش سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی, کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا, لا الہ الا اللہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا. آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھے کو ملا کر دکھایا, یعنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملایا, جسے ہم کسی چیز کو دکھاتے ہیں گول کر کے, کہ اتنا سوراخ ہو گیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ یعنی نیک لوگ ابھی موجود اور ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا, نہیں, بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی. ابن ماجہ کی روایت ہے, یہ زینب بنت جحش سے. کہتے ہیں کہ یہ نکلیں گے, ان کا فتنہ کیا ہوگا, قتل و غارت کریں گے, خون ریزی شروع کر دیں گے, اور وہ زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہوئے, یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے ہیں, اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی یعنی معیشت برباد کر دیتے. بس لوگ مختلف قوموں کو کہنے لگتے ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں, نام لے لے کے کہتے ہیں. یہ درست بات نہیں ہے, کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آئیں گے, اور جو قوم آج آ چکی ہے اس کو آپ کیسے قیاس کر سکتے ہیں. ان کا حلیہ بھی بتایا گیا صحیح روایات میں. ان کے چہرے چوڑے اور موٹے, آنکھیں چھوٹی, بال سرخی مائل سیاہ ہوں گے. یہ بھی تبرانی کی صحیح روایت ہے ابن حرملہ سے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خطبے میں ارشاد فرمایا, تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا, حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے, حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے, چوڑے چہروں والے, چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے, ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ اور ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے. یہ مسند احمد اور طبرانی کی روایت ہے. تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ پھر ابھی دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے. آپ دیکھیے کہ نسلوں میں سے ہی ہوں گے نا, ہم نہ ہوں گے لیکن ہم ہی جیسوں کی نسلوں میں سے ہی ہوں گے نا. اور ان فتنوں کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ پھر بچت کا راستہ ایک ہی ہے, اللہ کی کتاب. ڈفرینٹ روایتوں سے ملتا ہے کہ بہت فتنے آئیں گے. تو پوچھا تھا صحابہ کرام نے کہ ان فتنوں میں سے پھر نجات کی کیا راہ ہوگی, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ, اللہ کی کتاب کو تھام لو. کچھ بھی وہی بچا ہوا, ان فتنے فتنے ہیں. آپ اندر کا سکون جو ہے وہ کیوں ہے, کب ہوتا ہے وہ سکون؟ جب آپ اللہ کے دین سے جڑے ہوئے. یہ تو اتنی پیاری چھاؤں ملی ہوئی ہے ہمیں, اللہ نہ کرے ہماری چھاؤں یہ کبھی چھینے. شیطان جو ہے وہ تو ہماری یہ خیر یہ نعمتیں چھیننا چاہے گا, لیکن فتنوں کے دور میں بچاؤ سے بچنے کی ایک ڈھال ہے. اور اللہ ہماری اس ڈھال کو مضبوط کرے دن بدن. تلاوت سنیں, تھوڑی سی بوجھل ہو رہی ہے نا طبیعت, یہاں تک تلاوت سنائے. پھر انشاءاللہ اب آگے سے آخری 10 آیتیں ہیں جو سورت کی, یہ بھی بہت اہم آیتیں ہیں.
وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج تو بہت ہی خوبصورت ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اور اتنا خوبصورت لیسن, کیا فیلنگز ہیں آپ لوگوں کی؟ ذوالقرنین کے واقعے سے کیا نصیحت لی؟ الحمدللہ رب العالمین میں بالکل خیریت سے. آئی اوپنر ہے نا, اور سب سے بڑی چیز ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نعمت دے تو ہمیں اس کا بہترین استعمال کرنا بھی سکھا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت دے اور ہم ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں, دوسروں کے لیے نفع مند بنا دے. جی بالکل, ہمیں یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جان بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی جان چھڑا لیں گے تو اچھا ہے, مجھے اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینی پڑے گی. لیکن ہر وہ شخص جو دوسروں کے لیے احساس رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتوں کو آسان کرتا رہتا ہے. ریسورسز کو صحیح استعمال کرنا ہے جی, کنات کرنی ہے. بالکل, ویسائیکیو والے بھی آپ لوگ بھی اپنا شیئر کریں کہ آپ لوگوں کی کیا فیلنگس ہیں. سو اسکیئرڈ نہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ سے ہم نے قیامت کے حوالے سے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم بچپن سے یہ یاجوج ماجوج کے واقعے کو سنتے آ رہے ہیں تو ڈر لگتا ہے, لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے پہلے اٹھا لے اور ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے, ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ کرے جو ہمارے لیے مشکل کا باعث بن سکے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرما دے اور ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے اپنی نعمتوں کے استعمال کو کریں. اللہ کی کتاب سے مضبوط تعلق رکھنا ہے جی بالکل, اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ جوڑے رکھنا ہے, اور یہ نہیں کہ اگر کوئی ہے تو میں یہ کام کروں گی, اگر کوئی میرے ساتھ نہیں ہے تو میں نہیں کروں گی, یا کم ہے تو نہیں کروں گی, زیادہ ہوں گے تو کروں گی, میرے وسائل زیادہ ہوں گے تو کروں گی. نہیں, بلکہ وسائل نہیں ہے, اگر کوئی ہیلپ مانگ رہا ہے جتنی طاقت ہے اتنا کرنا شروع کریں, لوگ پھر ساتھ ملتے چلے جاتے ہیں. اور جب ہم اجتماعی کام کر رہے ہوتے ہیں, مل کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس میں ہمیں اور بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچا لیتے ہیں. جی فتنوں سے بچنا ہے تو اللہ کی کتاب سے جڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی بھی سمجھ دے, اور جو اس سے دور ہو چکے ہیں یا ابھی اس طرف نہیں آئے, اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف واپس لانے والا بنا دے. انشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی 15 منٹ کی بریک ہے, لیسن ابھی پورا نہیں ہوا. انشاء اللہ تعالیٰ بریک کے بعد اس کو ہم پورا کریں گے اور ریکیپ بھی کریں گے. تو آپ لوگ اٹھیں, چلے پھریں, فریش ہو کے آئیں تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے جذب کر سکیں, اور ساتھ ساتھ اپنے لیے پوائنٹ لیا کریں کہ میرے لیے اس میں مورلز کیا ہیں, میں نے عمل کس بات پہ کرنا ہے اور کس چیز کی میرے اندر کمی ہے, یہ ضرور اپنے ساتھ دکھا کریں. کیونکہ جب ہم اپنے کمیوں کو تائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اگر کوئی دوسرا بتائے تو ایک تو برا نہیں لگتا اور دوسرا ہمیں اس پہ کام کرنا آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ بہترین طریقے سے کام کروائے, اور نیت اور ارادہ ابھی سے کرنا شروع کریں کیونکہ آپ لوگ 15 پارے ہو رہے ہیں. اب نیت ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور ہمارے لیے راستہ بنا دیتا ہے. کیونکہ یہ قرآن کی جو نعمت ہمیں ملی ہے نا, اس کو ہم نے, ہمارے پاس اگر اور کوئی صلاحیت نہیں, اگر ہمیں قرآن سمجھ آنے لگا ہے تو جتنا ہمیں سمجھ آنے لگا ہے اس کی حب ہمارے اندر آتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم دوسروں کے اندر بھی اس حب کو لگا دیں کہ تم بھی سیکھو, آؤ ادھر آؤ, دیکھو کتنی اچھی چیز ہے. تو ہمیں دوسرے لوگوں کو شوق دلانا ہے, اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں, اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم سب اس کی نیت کریں گے. چلیں آپ لوگ اب 15 منٹ بریک انجوائے کریں اور انشاءاللہ تعالی واپس آئیں اور پھر ہم آگے لیسن کو شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ.
اللہ ربنا هو الالہ له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله
له من الأسماء مصطفى الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك شكرا يا ربي شكرا يا بنت قلبي شكرا يا دربي شكرا شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي
على الصلاة السلام وفي السعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب
شكرا
يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک واپس آنا شروع ہوگی ماشاءاللہ بارک اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنے لیسن کو اور اگر کسی کو ویزا پارٹ ایکٹ پہ وائس کا پرابلم ہو تو الحمدللہ ویزا آئی کیو پہ وائس بالکل صحیح ہے, آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پاس کلاس کا لنک موجود ہوگا, ورنہ ہم یہاں دوبارہ بھی دے دیتے ہیں آپ لوگوں کو. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان شاء اللہ تعالیٰ اینڈ پہ پھر ریکیپ کریں گے.
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. اس جملے سے ذوالقرنین کی ایک اور خوبی بھی سامنے آتی ہے, اور وہ کیا کہ اتنا بڑا کام اس کے ہاتھ سے ہوا لیکن کہنے لگا کہ یہ رب کی رحمت ہے, یعنی یہ دیوار جو بنی یہ رب کی, لوگوں کی پریشانیاں چھٹی, ان کی مدد ہوئی, تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا. یہی ہے بندہ مومن کے لیے عمل کی بات. بڑے سے بڑا کام ہو یا چھوٹے سے چھوٹا کام, عادت بنا لیجئے کہ یہ میرے رب کا کام ہے. بعض لوگ زبان سے یہ جملہ بہت دفعہ بولتے ہیں لیکن ان کے دل اس کی گواہی نہیں دیتے. ان کو اپنے دلوں سے اس بات کو تسلیم کرا دیں کہ یہ میرے رب کا کام ہے. اس جملے کے بولنے کا اثر کیا آتا ہے انسان کی طبیعت پہ؟ اندر سے بڑائی کا احساس نکل جاتا ہے, کبر, تکبر, میں بڑا, میں یہ کر رہا, میں نے وہ کیا, میں یہ کرتا ہوں. دیکھیے کہ یہ جملہ اگر انسان اپنے آپ کو سکھا لے, شخصیت کا یہ حصہ بن جائے نا, تو اس سے آگے سے پیدا ہونے والی کئی بیماریاں نہیں پیدا ہوتی. پہلی بات ہے, جو یہ سوچے گا کہ رب کا حکم ہے تو وہ کبھی دل میں اس چیز کا احساس بھی نہیں رکھے گا کہ یہ میں نے کیا. جب احساس نہیں رکھے گا تو اس کا بدلہ نہیں چاہے گا, بدلہ نہیں چاہے گا تو احسان نہیں جتلائے گا, احسان نہیں جتلائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے اس کام کے باوجود اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھے گا. انسانی نفس کی بہت ساری کمزوریاں ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں جب بندے کے اس عقیدے میں کمی ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسا پتا چلے کہ ہم اپنے کاموں کا کریڈٹ رب کو دیتے ہیں یا اپنے آپ کو دیتے ہیں؟ آپ کو فکر لگنی چاہیے اس بات کی, مجھے بھی لگنی چاہیے, آپ سے بھی کئی گنا زیادہ. تو اس کی فکر, اس کو چیک کرنے کا, ٹیسٹ کرنے کا کرائیٹیرین یہ ہے کہ جب انسان اپنی ذات کو اتنا زیادہ اہم سمجھنے لگے کہ اگر اس کی ذات پہ ایک لفظ بھی آ جائے تو وہ سیخ پا ہونے لگے, تو پھر وہ سمجھ لے کہ ابھی یہ پوری رب کے ہاتھ میں نہیں دی تھی. ہمارے خاندانوں میں عموماً لڑائیاں ذات کی ہوتی ہیں, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے یہ سمجھا, اس نے مجھے یہاں بٹھایا, اس نے مجھے دیر سے بلایا, سو آن. اور بعض دفعہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا نہ کرے, لیکن دیندار طبقے میں بھی دیکھا گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں, میرا نام نیچے کیوں لکھا, اس کا اوپر کیوں لکھا, اور اس قسم کی نفسیاتی بیماریاں. ہاں ذرا رحمتوں میں رب بھی اللہ کے حوالے کر کے بندہ اپنے آپ کو پھر مکھی سے حقیر سمجھ لے, پھر اس طرح انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے. اور اگر اس میں تھوڑی سی بڑائی کا جذبہ آ جاتا ہے نا تو رسک بہت بڑا ہے. کسی لمحے بھی آپ اس کام کو اپنے ذمہ سمجھتے ہوئے پھر اس کا سارا کریڈٹ خود لینا چاہیں گے. اور دوسری بات کیا پتہ چلی کہ ہے رب کی رحمت, میں نے جو کرنا تھا کر دیا, لیکن یہ قائم تب تک رہے گی جب تک رب جائے گا. قیامت آئے گی, میری بنائی ہوئی یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. وکان وعد ربی حق کا, اور رب کا وعدہ سچا. یہاں کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ. جو کچھ ہوگا وہ آج ہوگا, لیکن کل پھر رب چاہے گا تو یہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو صدف عین ہے نا, یہ صدف سے تسنیہ ہے, یعنی دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان کچھ ایسی شیپ لگتی ہے کہ جس طرح ایک سیپ کی شیپ ہوتی ہے نا, اگر آپ تصور میں لائے پیچھے سے ملی بھی ہوتی ہے آگے سے کھلی بھی ہوتی ہے. تو یقیناً کوئی اس طرح کی جگہ ہے کہ جس کو پھر انہوں نے کوشش سے بند کر دیا. اب اس کے بعد حقیقت میں پھر وہی منظر پیش کیا جا رہا ہے جو قیامت کے قریب پیش آنے والا ہے. اور اسی لیے شاید اس سورت کی آخری 10 آیتوں کو پڑھنے کی ایک خاص خوبی بتائی جاتی ہے. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی بات ہوئی, سورت کے شروع میں دجال کی بات ہوئی تھی کہ فتنہ دجال کے لیے سورت کو پڑھنا فائدہ مند ہے. یہ سب فائدہ کب ملے گا؟ جب انسان واقعی ان ساری باتوں پہ یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھے گا. فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے, ترک کر دیں گے, چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے گھٹم گھٹا ہو جائیں, الجھنے لگیں. یہ کیا بات ہے؟ ایک اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ٹوٹ جائے گی تو یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے نکلیں گے. جیسے پانی کی لہریں جو ہوتی ہیں نا, وہ بند توڑ کے نکلتی ہیں, کتنی کثرت سے ہوں گے اور وہ موجوں کی طرح آتے جائیں گے. اور اسی طرح اس کا دوسرا مطلب بھی ہے کہ قیامت کے دن جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا, یعنی نفخہ سورہ ثانی ہوگا, تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, اور سور میں پھونکا جائے گا اور ہم ان کو جمع کر دیں گے, اکٹھا کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور ہم پھر سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے. اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے. کون سے کافر؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, جن کی آنکھوں پر میری ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا. وکانوا لا یستطیعون سمعا, اور وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے. یہ تھے وہ کافر, سننا نہیں چاہتے تھے, دنیا کی موج مستیوں میں راضی تھے, موجے مار رہے تھے دنیا میں. ان کو لگتا تھا قیامت نہیں آنی, یہ دنیا ہمیشہ ایسی رہے گی, اور یہ موجے مار رہے تھے. اچانک جب قیامت آئے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے تھے. اس دن جو کچھ کر نہیں سکیں گے لیکن, اور سب جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے. کتنا تکلیف دہ منظر ہوگا نا, ساری زندگی کی محنتیں سامنے ہوں گی اور ساری خڑمستیاں نکل جائیں گی. جنہوں نے کچھ کیا نہیں ان کے لیے حسرت ہے, لیکن جنہوں نے کر کے ریاکاری یا دکھاوے کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیا, ان کو تو اور ہی زیادہ افسوس ہوگا. فرمایا کہ اس دن ان کو پتا چلے گا کہ آنکھوں کے آگے پردے تھے. آج اگر دنیا کو دیکھیں تو کیا لگتا ہے, آنکھوں پہ پردے زیادہ ہیں نا. دیکھیے کہ دنیا میں بظاہر دکھتے نہیں ہیں یہ پردے, یہ الگ بات ہے کہ ہم خود آنکھوں پہ کوئی موٹی چیز لگا لیں, کوئی گلاسز پہن لیں, لیکن یہ پردہ کیا ہے کہ جو اس دنیا کو اتنا اہم بنا کے سامنے پیش کرتا ہے. کیسے لگتا ہے کہ یہ کام نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں لوگوں سے باتیں سنتی رہتی ہوں, اپنے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں, بڑے جوش سے کوئی بات کرتا ہے, آپ بڑا مسئلہ, بڑی مجبوری ہے, اگر یہ نہ کیا نا تو یہ نہیں ہوگا, وہ نہ کیا تو یہ آخری چانس ہے, یہ وہ ہے, یعنی سو باتیں. اور عموماً ایسی باتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب کوئی امتحان آ جاتا ہے زندگی میں. ایک طرف اللہ کی کتاب ہے, دوسری طرف دنیا کی کوئی کتاب کھلتی ہے. اس وقت میں سوچتی ہوں کہ یہ کتنا پیارا انسان ہے نا, کتنی اچھی سوچ ہے ان کی, یہ کتنی نائس ہے. لیکن اس وقت شیطان نے کیا کر دیا, پردہ ڈال دیا آنکھ پہ. اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑا کر کے دکھا دیا. ایسے لگ رہا ہے کہ دوسری طرف سوچ ہی نہیں چاہ رہی, اس کے بغیر تو نہ جانے کیا ہوگا. اور آخرت جو ایک کھلی حقیقت تھی جس نے انسان کو بہت کچھ پانا تھا, ہمیشہ رہنا تھا, اس کو ایک چانس پہ کر دیا, رسک پہ کر دیا. ہاں نہیں, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کوشش کریں گے, اور ایک لمحے میں تھوڑی ختم کراتا ہے, لمحہ لمحہ, دھیرے دھیرے. ہمارے پاس زندگی میں بہت امتحان آئیں گے اور آئیں گے بھی. ابھی آگے 15 سپارے آپ کے بھی رکھے ہیں, کئی آندھیاں آئیں گی, ابھی کئی طوفان آئیں گے, کہیں لالچ کے اور کہیں نقصان کے, یہ نہ کر لوں, اب وہ نہ کر لوں, ابھی یہ ابھی وہ. نماز کے وقت پہ دیکھیں کتنی مشکلات آ جاتی ہیں بندے کے سامنے. سارے دن کے فون بند ہوں گے تو اس وقت بیل بجنی شروع ہو جائے گی. آپ اپنا کام کرنے بیٹھتے ہیں, سبق یاد کرنے بیٹھتے ہیں, تو سب گھر والوں کے تقاضے اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں. بس ایسی کالز کو فوراً سمجھ لیا کریں کہ یہ مجھے مقصد سے ہٹانے والی کال ہے. ایسی ایسی آندھیاں چلیں گی کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے, انیوژول. لیکن ایسے ہی لوگ بچیں گے کہ جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیں گے. آج غفلتوں کے پردے پڑے ہوئے, تبھی تو شیطان کے مراکز آباد ہیں اور رحمان کی طرف بلانے والی جگہ اداس ہیں. کتنی ہی مسجدیں جن میں تالے پڑ چکے, اور کتنے ہی ایسے ادارے ہیں کہ جہاں کوئی آنے کو تیار نہیں. کیا وہاں سارا کچھ ہی غلط ہے؟ ایسا نہیں ہے. شیطان تو ٹھیک ٹھیک چیز کو غلط کر کے دکھاتا ہے. ایسی پٹی پڑتی ہے آپ کی آنکھوں پہ کہ آپ کو یقین نہیں آتا, آپ کی سوچ ہی بدل جاتی ہے, اپ سائڈ ڈاؤن ہونے لگتی ہے. یہی کہا کہ آج غیطان ان ذکری, میری یاد سے. دیکھیں ذکری کہا, رب کی نہیں, میری یاد سے پردے تھے, میری بات نہیں سننا چاہتے تھے, خواہشوں کے پردے, تعصبات کے پردے, نفرتوں کے پردے. دل چاہ بھی رہا ہو تو بھی شیطان جانا ہی مشکل کر دے گا. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, سننے کو تیار ہی نہیں تھے. اب دیکھتے ہیں جب کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتا نا, تو آپ اس کو جتنا بھی سنانا چاہیں وہ اتنا ہی سٹبن ہو جاتا ہے. اب بیچ میں ساری بات ختم ہے, کوئی ربط نہیں, اور ایک دم بات آ گئی, أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں گے؟ سبحان اللہ. کچھ عبارت محذوف ہے جس کو سننے والے کے فہم پہ چھوڑ دیا. مراد کیا اس کا کہ کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مجھے چھوڑ کر, یعنی اللہ کو چھوڑ کر, اللہ ہی کے بندوں کو کارساز بنا لیں گے, تو کیا وہ انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے؟ یہ شرک کی طرف اشارہ. جو لوگ ایسے شرک کرتے ہیں ان کا حال کیا ہے کہ وہ غلط کام کر کے, شرک کر کے سوچتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہی ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے. اللہ اکبر, نہیں نہیں بچائیں گے. اس لیے کہ اِنَّا تَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا, ہم نے جہنم کو کافروں کی مہمان نوازی کے لیے تیار کیا ہے, وہاں ان کی خوب او بھگت ہوگی. آئیے آپ کے لیے یہ تیار ہے, کیا پینا پسند کریں گے, کیا کھانا پسند کریں گے؟ اِنَّا تَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. اتنی تکلیف ہوتی ہے اس آیت کو پڑھ کے. مہمانی کا لفظ سنتے ہی کیا دل میں آتا ہے؟ گھر والا تو چاہتا ہے اچھی سے اچھی چیز پلا دے, کھلا دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ان کی جہنم کی مہمانیاں کریں گے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون سے کافر ہیں؟ اللہ کو نہ ماننے والے؟ نہیں. اس کا جواب آگے آ رہا ہے, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, کیا ہم تم کو سب سے زیادہ خسارے والے کام نہ بتا دیں, بین کرپٹ ہونے والے کام نہ بتا دیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں اس دنیا کی زندگی کے لیے کھپ گئی. سارا دن ان کی دنیا تھی, ان کا سارا مال دنیا کے لیے تھا, ان کی ساری دوڑ دھوپ اس دنیا کے لیے تھی، لیکن شیطان نے گمان کیا دیا کہ وَهُمْ يَقَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعَا. یہ تھی کوشش، یہ تھی ان کی خرابی. کوششیں تو دنیا کے لیے بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ کون لوگ تھے جو کام دنیا کے کرتے تھے؟ اور شیطان کہتا تھا کہ تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو، تم تو صحیح ویل وشر ہو، تم تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہو، تم تو دکھی لوگوں کو خوش کرتے ہو، اور تمہیں کیا پتا تم کیا کر رہے ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کا کفر کیا، انکار کر دیا رب کی آیتوں سے، ولقائه اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا. فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، بس ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان رکھیں گے ہی نہیں. یہ ہیں وہ بدبخت. یہ کون لوگ ہیں جو اس دھوکے میں ہیں، کام دنیا کے کرتے ہیں، شیطان کے کرتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہم رحمان کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے، یا دنیا کے کاموں کا اثر دنیا میں لینے کے لیے. بڑے بڑے فنڈز، بڑی بڑی آرگنائزیشنز، فلاں کا فائدہ، فلاں کا فائدہ، ناموں کی تختیاں، ہماری بڑائی، ہمارا لوگو، ہمارا سلوگن، سب کچھ تو دنیا میں رہ گیا. اور وہاں تو یہ حال ہے کہ ان کے لیے تو ترازو بھی نہیں رکھی جائے گی، بغیر امتحان کے فیل ہیں، فیلوں میں فرسٹ ہیں. دنیا کی شہرت چاہنے والوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تولا کیا جائے، تولنے کو تو کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ انسان کے اعمال کا وزن تو اس کی نیت سے ہے. یہ غلط کام کر کے اچھے کام سمجھنے والے ایسے لوگ کل قیامت کے دن بالکل انٹرٹین نہیں کیے جائیں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی جزا ہے جہنم، کفر کرنے کی وجہ سے. واتخذوا آیاتی ورسلی خزوا، کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے. دنیا آخرت کا انکار حقیقتاً اللہ کا انکار ہے. اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی ہستی کا قائل بھی ہو مگر آخرت کو نہ مانے تو اس کے مکمل کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا تصور ہی تو انسان کو سیدھے راستے پہ رکھتا ہے. وہی تو کوشش کرے گا جس کو کل رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہی تو اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑانے سے بچے گا. کل ایسے لوگ کھیل اور تماشا میں ہوں گے، کچھ ان کو نہیں ملے گا. ایک دم انسان کا دل بوجھل ہونے لگتا ہے، اچھا واقعی پھر کیا کیا جائے؟ ساری نیکیاں ضائع، ساری کوششیں بیکار، جو کیا تھا وہ ویسٹ ہو گیا. ابھی تو تعمالہم، اب دیکھیے کہ آج دنیا میں لوگ کتنے کام کر رہے ہیں نا، اپنی سکلز کو استعمال کرتے ہیں. بڑے بڑے سائنٹسٹ کو دیکھیے، ریسرچز کرتے ہیں. نیوٹن نے کتنی محنت کی، 30 سال اپنے کام کو دیے. اگر اندر اس کے ایمان نہیں ہے یا تھا ہمیں نہیں پتا، اگر بالفرض نہیں تھا تو آخرت کے اعتبار کے لیے اس کی یہ ساری کوششوں کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی ایک نمبر بھی مل جائے گا قیامت کے دن؟ انسان نیکی کر کے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. شیطان انسان کو بار بار ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اگر انسان میں اخلاص ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اخلاص نہیں ہوگا نا تو کسی لمحے اچک لیے جائیں گے. ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا غالباً کہ ایک شخص تھا نماز کے لیے نکلا، راستے میں ٹھوکر لگی، گر گیا، کپڑے گندے ہو گئے. پھر واپس گیا، کیا کروں؟ کہا نہیں واپس نہیں جانا، چھوڑنا نہیں. کپڑے بدلے، صاف کر کے آیا، واپس آیا، پھر دوبارہ ٹھوکر لگی، پھر گر گیا، پھر دوبارہ گیا گھر. تیسری دفعہ جب آیا تو دیکھا کہ ایک شخص وہاں لالٹین لے کے کھڑا ہے اس کو راستہ دکھانے کے لیے کہ یہاں ٹھوکر نہ لگے. اور پتا کیا چلا کہ یہ ٹھوکریں لگانے والا بھی شیطان تھا. نیکی کی طرف آتے ہوئے کہ قدم روکنے چاہے کہ کسی لمحے بھی یہ رک جائے واپس جائے اور کہ اب کیا کرنا ہے اب تو وقت ہی نکل گیا. لیکن جب اس نے دیکھا اس میں اتنی کمٹمنٹ ہے اتنا پلٹ پلٹ کے آ رہا ہے اتنے شوق سے آ رہا ہے اس کے ادھر کو بھی دیکھ رہا ہوگا تو تیسری دفعہ راستہ دکھا رہا ہے کہ بھائی تو جا خام خطر اجر بھرتا جا رہا ہے. یہی ہے اصل میں انسان کا امتحان. ٹھوکروں میں کون سنبھلتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا. جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے. یہ ہے وہ جنتیوں کی جگہ جہاں جا کے کوئی جگہ بدلے. عموماً ایک خیال آتا ہے نا کہ جنت میں بور نہیں ہو جائیں گے ایک جگہ اتنی دیر سے. تو میں اس کا جواب ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ کیا آپ اس دنیا سے بور ہو گئے؟ کتنا کچھ ہے اس دنیا میں, غم صدمے تکلیفیں چوٹیں بیماریاں بڑھاپا. کوئی جانا چاہتا ہے اس دنیا سے؟ تو جب اس ٹھوکروں والی دنیا سے کوئی نہیں جانا چاہتا تو اس جنت میں جہاں ہر طرف سلامن سلاما, جہاں لہم فیہا ما یشتہون, وہاں سے کون جانا چاہے گا؟ ایک دفعہ انسان پہنچ تو جائے پھر کون جائے گا وہاں سے واپس؟ کس کا دل بوجھل ہوگا؟ کسی کا بھی نہیں. بس ایک دفعہ انسان وہاں پہنچ جائے ایسے لگتا ہے کہ جان میں جان آ جائے گی. مجھے ایسے لگتا ہے ہر لمحے پیچھے شیطان ہے اور نیکیاں اچکنا چاہ رہا ہے اور بس بھاگ کے جا کے ایک دفعہ جنت کی دیوار کے اندر جا کے چھپ جاؤ, کیونکہ اس کے اندر تو نہیں آ سکے گا نا. اگر ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں ہے نا ہر لمحے کہ میری نیکیاں کو اچک نہ لے, تو سوچنے کی فکر کریں, غور کریں. ایسی ایسی نیکیاں آپ کی اچک لے جائے گا کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. ایک جملہ بعض دفعہ منہ سے نکلوا دے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا, پوری محنت سے آپ نے کچن صاف کیا, صاف ستھرے کاؤنٹر ہو گئے, آپ کہتے ہیں شکر ہے, اتنے میں آپ کا ہاتھ لگے گا ہلکا سا بلا شعوری طور پہ اور ساری آئل کی بوٹل گر جائے گی, دہی کا ڈبا گر جائے گا. پھر صاف کیا اور ایک دم بڑے پیار سے آپ نے کہا دیکھا صاف ہو گئی نا, چھٹکے سے کھولا تو ایک دم کوئی چیز گری اور ساری فریج گندی ہو گئی. آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں, بڑے شوق سے کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں, اور ایک ہاتھ لگتا ہے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے سب کچھ اور بعد سے کا تو واپس بھی نہیں آتا. ہم سب کو فکر کرنی ہے اپنی نیکیوں کے ڈیلیٹ ہونے کی, اس لیے کہ یخسرین اعمالا. جنت میں جانا ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے تو پھر دنیا میں کوشش کرنی پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو, کیونکہ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے اور یہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب و توحید میں. کیا وہ دن ہوگا اور کیا وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو وہاں پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہم گناہگاروں کو بھی اس میں کر لینا. دیکھیے پہنچے تھوڑے لوگ, کوئی پہنچے نہ پہنچے نیت تو کر لیں. یہاں اصل میں گول سیٹنگ سکھائی گئی ہے کہ تم گول بڑے رکھو پھر نہ پا سکو کوئی بات نہیں, کیونکہ جو تمہارے گولز ہوتے ہیں وہی تمہارے رولز ہوتے ہیں. جو ٹارگیٹ بناتے ہو نا اسی کو اچیو کرو گے. چلو جنت الفردوس کی طلب رکھیں گے تو کہیں بیچ کے درجے میں بیٹھ ہی جائیں گے نا. اور اگر ہم نے یہ سوچا ہوا کہ بس نیچے سے تھوڑی سی ٹانگیں اٹھا اٹھو کے اچک کے پہلے درجے پہ پہنچ جائیں گے ذرا سوچیے اگر ایک لمحے کے لیے ہاتھ رک گیا نیچے بنے گا کیا؟ جب کوئی چھلانگ لگاتا ہے اور اگر تھوڑی سی 19-20 کی کمی رہ جائے اس کے اوپر سیڑھی سے اوپر چڑھنے میں جہاں وہ چھت پہ جا رہا ہوتا ہے تو گھڑم سے نیچے گرتا ہے. کبھی آپ نے لکڑی کی سیڑھیوں کو لگا کے لوگوں کو چھتیں کودتے دیکھا ہوگا. ہلکی سی آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ آپ کو چھت سے نیچے گرا سکتی ہے. تو کیا جنت کی صرف سرے پہ بیٹھنا ہے؟ کیا کونے میں بیٹھ کے رہیں گے؟ ایک ہلکا سا ہلارا آیا اور گھڑم سے نیچے گر گئے؟ نہیں. کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جنت فردوس مانگنی ہے, اعلی جنت, گھنے باغات, خوبصورت منظر. اللہ تو ہمیں اس کی تمنا کرنے والے بنا دے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اور وہاں جا کے کسی کا نکلنے کو دل ہی نہیں کرے گا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی. خواہ اتنی ہی اور بھی سیاہی سمندر میں لائی جائے. یہ رب کے کلمات کی خوبی ہیں, کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. کوشش کر لو لکھنے کی رب کی باتیں نہیں لکھ سکو گے, اس لیے کہ وہ ہے ہی بہت. سوال پیدا ہوتا ہے کلمات سے کیا مراد ہے. اللہ تعالی کا علم محیط, اس کی حکمتیں, وہ دلائل اور براہین جو اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں, اللہ تعالی کے کارنامے, اللہ تعالی کے کمالات, قدرت کے عجائبات بے حساب ہے. سب سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور درختوں کی لکڑیاں بن جائیں اور اللہ کی تعریفیں کرنے لگو, گننا چاہو اس کی نعمتوں کو تو نہیں گن سکتے. قلم کھس جائیں گے, سیاہی ختم ہو جائے گی, اس سے دگنا اور بھی لے آؤ. لنفد البحر, ختم ہو جائے گا. قبل ان تنفد کلمات ربی, اس سے پہلے کہ رب کے کلمات پورے ہوں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, چاہے اتنا ہی اور لے آؤ, ڈبل کر لو. سوچیے ذرا اس وقت معروف سمندر کتنے ہیں, سات ہیں نا, بڑے بڑے. ایک تصور میں لا کے دیکھیں ذرا, صرف ایک سمندر. میں نے تو ایک ہی دیکھا ہوا جو قریب سے دیکھا ہے اور وہ کوئی کنارہ ہی نہیں ملتا. ایجپٹ میں جب ہم الیگزینڈرا میں تھے تو وہ پورا اوشن پہ ہے. کہتے ہیں 50 مائل تک صرف سمندر ہے جس کے کنارے پہ شہر آباد ہے. کوئی حد ہی نہیں. میں نے اس کے بعد سے میرا تصور سمندر کا بالکل بدل گیا, کیونکہ عموماً ہم کراچی جاتے ہیں یا ساحل کو دیکھتے ہیں, چند میل تک دکھتا ہے, اس کے بعد گھوم جاتا ہے. لیکن جو وہاں اوشن ہے وہ سٹریٹ ہے, سیدھا چلتا جاتا ہے, حد نگاہ تک پانی ہی پانی. اس کو سات سمندروں کو پھر ذرا ڈبل کریں, 14 سمندر ہیں اور یہ انک ہے. آپ ذرا اپنے قلم کے اندر جو انک ہوتی ہے اس کو کھول کے دیکھیں تو بال پوائنٹ کے اندر ایک پتلی سی 1 سینٹی میٹر چوڑی سلائسی ہوتی ہے آپ کی انگلی کے برابر, صفوں کے صفحے لکھ دیتے ہیں آپ اس سے. اور رب کے کلام میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. مت سوچیں کہ ایسے ہی کہہ دیا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے, ختم ہو جائے گا. کوئی کوشش کر کے دیکھ لے پھر بھی ختم نہیں ہوگا. سورہ لقمان میں بھی ایسے ہی آتا ہے نا کہ رب کی باتیں نہیں ختم ہوں گی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو لکھنا چاہو گے تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور آخری آیت, قُلْ إِنَّمَا أَشْرُمْ مِثْلُكُمْ, آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ, ہاں یہ فرق ہے کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے. اس لیے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, پس جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے. یہ ہے پوری سورت کا پن پوائنٹ, یہ ہے خلاصہ, اخلاص اور عمل صالح. سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے, ساری مشکلات سے نکل جاؤ گے. رسول کو اس کا مقام دے دو, اس کو بشر کہہ دو. دیکھیں اللہ کے نبی کی زبان سے کہلایا گیا انما انا بشر, کل حکم ہے نا, اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے. آپ کہیں کہ بے شک میں بشر ہوں تم جیسا, اس سے بھی زیادہ کوئی واضح ثبوت ہو سکتا ہے اس بات کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے؟ لیکن جن کو نہیں ماننا وہ کہتے ہیں کہ انما نہیں ہوں میں بشر. انما کا ترجمہ بعض قرآن مجید میں لوگوں نے نہیں میں بھی کیا, نہیں ہوں میں بشر, یعنی وہ انا کو الگ کر دیتے ہیں اور ماں کو الگ کرتے, جیسے انا بے شک, ماں نہیں, انا بشر. بڑے احتیاط سے دیکھیے گا اگر کبھی کوئی آپ نے کہیں ایسی جگہ پہ دیکھا تو ایسے مغالطے ہوئے لوگوں کو. اور اللہ کے نبی خود بھی صحابہ کے سامنے کئی بار اپنے بشر ہونے کی بات کر چکے تھے. پیچھے بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کھاتے پیتے شادیاں کرتے چلتے پھرتے. رسول انسان ہوتا ہے, کچھ فطری ضروریات ہوتی ہیں اس کی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی, اس میں کچھ کمی بیشی کر دی. جب سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کی, اے اللہ کے رسول, نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے پوچھا, کیوں, کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا, آپ نے اتنی رکعت پڑھی ہے. یہ سن کر آپ الٹے پاؤں پھرے, قبلے کی طرف منہ کیا, سہو کے دو سجدے کیے, پھر سلام پھیرا, پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا, اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آتا تو میں ضرور تمہیں بتا دیتا, لیکن بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں, جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں, تو جب میں بھولوں مجھے یاد دلایا کرو, اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو اپنے غالب گمان کے مطابق نماز پوری کرے. یعنی جس چیز پہ دل ٹھکرا ہے, دو پڑھی ہیں تو دو سوچ لے, تین پڑھی ہیں تو تین سوچ لے, پھر نماز پوری کرے, یعنی کم میں تو ایک رکعت کر لے, پھر دوبارہ, پھر سلام پھیرے اور سہو کے دو سجدے کر لے. سہو بھول کو کہتے ہیں, اسی سے سجدے سہو ہے, اسے ہی بخاری کی روایت ہے کتاب الصلات کی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسان ہونے کے ناطے آپ کو بھی بھول لگتی تھی. اسی طرح ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, میں بھی ایک بشر ہوں اور تم آپس میں جھگڑتے ہوئے میرے پاس آتے ہو, اور کبھی ایسا ہوتا کہ تم میں سے ایک فریق دلائل دینے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے, یعنی زیادہ اچھی طرح بات کرتا ہے, تیز زبان ہوتا ہے, اور میں اس کے دلائل سن کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. اب اگر میں کسی فریق کو اس کے بھائی کا کچھ حق دلا دوں تو یاد رکھو کہ میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. ایک تیسری روایت پہ انشاءاللہ اس مضمون کو پورا کریں گے. رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے, اس وقت لوگ کھجور میں پیوند لگاتے تھے. آپ نے پوچھا, یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا, ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہوگا. لوگوں نے پیوند لگانا چھوڑ دیا، یعنی ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لگانا جیسے ہوتا ہے نا، یہ کام کرنا چھوڑ دیا تو کھجور کا پھل اس سال کم آیا. صحابہ کرام نے یہ بات اللہ کے نبی سے پوچھی کیسا ہوا، تو آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو، اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں بھی آخر آدمی ہوں، یعنی مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الفضائل میں. تو لہذا اس میں کوئی مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی انسان تھے یا نہیں تھے. سیدھی ساری بات کو لوگ اتنا الجھا لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ کہ یہ الجھنیں کیوں دی جاتی ہیں؟ تاکہ اپنے عمل سے دور ہی رہے. اسی جھگڑے میں امت کو ڈال دیں، اپنے آپ کو ڈال دیں، تاکہ پھر کوئی ہم سے نہ پوچھے اچھا وہ تو تھے، تم کیا ہو؟ تم تو انسان ہو نا، تو پھر تمہیں تو فکر کرنی ہوگی. لیکن وہ لوگ جو آپ کی شان میں کمی اور بیشی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو کچھ اور ہی تھے. اور ویسی احادیث بتائی جائیں تو کہتے ہیں یہ انما نہیں بلکہ انا اور ما ہے. شیطان انسان کی سمجھ کو خراب کرتا ہے تاکہ اس کا دین خراب ہو. اور آخری بات کتنی پیاری ہے جس کو رب سے ملاقات کرنی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربی. آپ ہیں اس من میں؟ پوچھیے اپنے آپ کو، آپ کی خواہش ہے کہ آپ اپنے رب سے ملاقات کریں؟ دل سے پوچھیں، ہاتھ رکھیں دل پہ، تھک تھک کی آواز میں اللہ کا نام آتا ہے؟ اللہ جی آپ کو ملنا چاہتی ہوں. اور اگر آ گیا جواب تو پھر اس کا طریقہ بتا دیا، فل یا ملا ملن صالحن، پھر اچھے عمل کرو اخلاص کے ساتھ. عمل صالح دو شرائط، اللہ کے لیے ہو، خالص ہو، اور سنت کے طریقے پہ ہو. اور دوسری شرط، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، یعنی شرک نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. انشاءاللہ یہ دو کام کرنے والے اللہ سے ملاقات کریں گے، اور اللہ تو ہمیں ان میں کرتے ہیں. بڑا سخت امتحان ہے، بہت بڑا دشمن ہمارے پیچھے ہے، بار بار ہماری نیتوں کو بدل دیتا ہے، بار بار ہمیں ادھر ادھر کی چیزوں میں اٹکا دیتا ہے. بڑے بڑے مفسرین ہیں، میں ان کے اقوال پڑھ رہی تھی، کہتے ہیں ہمیں سب سے مشکل جس چیز میں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی سمجھ دے، اور دین کے نام پہ تو سمجھ کو بالکل ہی سیدھا کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين
كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
جزاك الله خير واسطہ جزا سازا جی. الحمدللہ لیسن کمپلیٹ ہوا اور بہت ہی خوبصورت لیسن تھا الحمدللہ رب العالمین. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ری کیپ کریں گے تو آپ لوگ اپنی فیلنگس شیئر کریں کہ اتنا اہم لیسن اور ہمارے لیے کتنی عمل کی باتیں لیے ہوئے ہیں. دو چیزیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہیں کہ ہم نے اپنی دعاؤں میں کثرت سے جنت الفردوس کو مانگنا ہے, پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ملنے کی طلب کو اپنے اندر بڑھانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اخلاص سے کام لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں ریکیپشن کرنے سے پہلے دعا پڑھ لوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقى والعفاف والغنى ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتح امين يا رب العالمين. جی میری آواز آپ سب کے لیے بالکل ٹھیک ہے؟ ویزا آئی کیو پہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری آواز صحیح آ رہی ہے. جی پلیز ویزا آئی کیو والے آپ لوگ ابھی بھی لو ہے؟ اچھا میں اگر اس کا اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہوگی. اب آپ لوگوں کی آواز ٹھیک ہے کہ میں نے اس کا والیوم کافی لیکن وہ کٹ تو نہیں رہی آپ لوگوں کے لیے آواز. یہ ایک دفعہ آواز کی سیٹنگ صحیح ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم ٹھیک ہے الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں اور آج ہم نے ذوالقرنین کے حوالے سے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں دیکھی. آیت نمبر 83 سے دیکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان لینے کے لیے انہوں نے ذوالقرنین کے حوالے سے سوال کیا تھا. آپ لوگ مجھے بتائیں گے ذوالقرنین کون تھا؟ جی ایک بادشاہ تھا, کنگ تھا اور اللہ تعالی کی اس پہ رحمت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار بخشا تھا, ہر طرح کی اس کو نعمت دی گئی تھی. انصاف پسند تھا. آپ لوگوں نے یہاں اپنے لیے عمل کی بات لی کہ وہ ایک نامور بادشاہ تھا لیکن اس کی صفت کیا تھی؟ عادل تھا. اور سب سے اہم صفت اس کو عادل کیا چیز بناتی تھی؟ اس کی عارضی تقوی، اللہ کا دیے ہوئے وسائل کو یوز کر کے دوسروں کو فائدہ مند ثابت ہوا جی. عبادت گزار تھا، اس کی حکومت بہت بڑی تھی، تقوی تھا اس کے اندر جی. جب جواب دہی کا احساس ہوتا ہے تو انسان کو اس بات کی پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. وہ تقی تھا جی، بالکل صحیح. اور اس سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ عادل وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جواب دہی کا احساس ہوگا. تو ہم نے کیا بننا ہے؟ ہم نے بھی اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنا ہے کہ ہم نے بھی اپنی ذات کے حوالے سے بھی منصف بننا ہے اور دوسروں کے لیے بھی، اور اللہ کا اور یہ چیز آئے گی تقوی سے. تو سب سے زیادہ ہمیں کیا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے؟ تقوی. سورہ قاف جو ہمیں یہ سب سے زیادہ اس چیز کے پیچھے، ہم نے وہ بچوں کے واقعے میں بھی دیکھا نا کہ دیوار تھی تو ان کے ماں باپ نیک اور صالح تھے، تقوی والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان بچوں کی حفاظت کی. تو ہمیں بھی اپنے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ اس چیز کو لانا ہے. اور جب واقعے کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم اس سے اپنے لیے نا مورل لیں گے کہ جب اس نے مہم شروع کی تو وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا. پھر جب وہاں پہنچا تو اس نے کیا کیا؟ یہاں سے ہم نے اپنے لیے ایک بہت بڑا مورل لینا ہے کہ جب وہ اس نے ایک قوم کو دیکھا تو پھر اسے اختیار دیا گیا ان کو تبلیغ کی جی. اور کیونکہ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں لیکن اس کے باوجود اس کو اختیار دیا گیا کہ یا تو ان کو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے. یہاں سے ہمیں اپنے لیے عمل کی کیا بات ملتی ہے کہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں اگر لوگوں کے اندر ہمیں برائی نظر آتی ہے جی. دین کی دعوت دی، بالکل صحیح ماشاء اللہ آپ نے لکھا، تبلیغ کی اس نے، انصاف پسند تھا، مومن تھا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا تھا، اس نے اختیار کو اچھے طریقے سے یوز کیا جی. بالکل آپ نے یہ بات بہت اچھی لکھی کہ یہاں سے ہمارے لیے اپنے عمل کی بات یہ نکلتی ہے کہ جب ہمیں بھی کسی لیول پہ کوئی اختیار دیا جاتا ہے تو تقوی اختیار کرتے ہوئے ہمیں اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. اگر کوئی عہدہ، کوئی اقتدار ملتا ہے، کسی کام کے لیے ہمیں ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، تو ہمیں پھر اس کو بہترین طریقے سے کوشش کرنی ہے. اور پھر اگر اس کے باوجود کبھی کوئی رکاوٹ آتی ہے تو پھر اس کو پھر اللہ ہی کی طرف سے سمجھنا چاہیے. بہت زیادہ پینک ہو کے نہیں کام کرنا، بلکہ اللہ سے دعا کر کے اس کے خوف کے ساتھ کام کرنا. وی آر آر شیپرڈ جی، بالکل. اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں تو ہر ایک اپنا رائی ہے نا اپنے گھر کا، اور مائیں اسپیشلی جو ہے اپنے بچوں کے لیے، ان کی ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو کتنے بہترین طریقے سے ادا کر رہی ہوں. اور میں یہ کسی پہ احسان نہیں کر رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت دی، اس نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میں ان کی بہترین تربیت کروں، اور میں پھر ان کی اچھے طریقے سے تقویٰ اختیار کرتے ہوئے تربیت کروں اور ان کے اندر تقویٰ ڈیولپ کروں. تکبر نہیں آیا، ہر عمل اللہ کے لیے کیا جی. ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ اس نے کہیں بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، اس نے ہمیشہ عاجزی اختیار کی، تکبر نہیں کیا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پھر تکبر اختیار کرتے ہیں وہ پھر اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ تکبر کبریائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو یہ سوٹ بھی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یہ چیز ہے. ہم تو بہت آج ہم تو اپنا سانس بھی نہیں لے سکتے اگر اللہ کا حکم نہ، تو پھر ہمیں کیا چیز ہے جو تکبر کرنے پہ مجبور کرے. اور شیطان اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچا کے رکھے کہ ہمارے اندر سے ہماری میں کو ختم کر سکے. پھر دیکھیں یہاں پہ ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں ایک جو سبق ملتا ہے آیت نمبر 87 کے حوالے سے کہ جو شخص ظلم کرے اس کو کیا سزا ملنی چاہیے یا اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے؟ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ سزا دینی چاہیے, اس کو ملنی چاہیے, اس کو ایسا بعض دفعہ تادیبی سزا ہو سکتی ہے, بعض دفعہ اس کو سرزنش کیا جا سکتا ہے. بچوں کے لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو اگر بچے کوئی اس طرح کی غلط چیز کرتے ہیں تو ان کو وقتی طور پہ سزا دینا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ یہ چیز ان کے لیے بہت بری تھی جو وہ کر رہے تھے. تو ہمیں یہاں سے اپنے لیے عمل کی بات کیا ملتی ہے کہ اسے ایک تو سزا دی جائے اور دوسرا اس کو ڈرایا جائے کہ اگر یہاں تمہیں سزا نہیں ملے گی نا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو وہاں تو تمہیں پھر حساب دینا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ تو سخت حساب لینے والا بھی ہے اور عذاب دینے والا بھی ہے جو نافرمانی کرتے ہیں. تو کیا چیز ہے کہ دوسروں کو ڈرانا بھی ضروری ہو جاتا ہے بعض دفعہ. اور پھر جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے, جو صالح ہوتے ہیں ان کو پھر ہمیں, کیونکہ ہم ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ ایز اے ماں بھی کر رہے ہیں, ایز اے بہن بھی کر رہے ہیں, ایز اے بیٹی بھی کر رہے ہیں, انکریج دیم. جی بالکل. تو جو اچھا کام کر رہا ہو پھر ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ اس کو کام کرنے کا حوصلہ بڑھے, اس کے اندر انکریج آئے. پھر ہم یاجوج ماجوج کی قوم سے ہم نے کیا سیکھا, مفسدون فی الارض سے ہمارے اندر کوئی خوف آیا, ٹیل دیم دیٹ دے ہیو لینڈڈ ٹریز ان جنہ ٹو دے آر سم ادر. جی جی بالکل, یہ شوق جو ہے نا بچوں کے اندر, یہ تو بہت زیادہ کہ جنت کے درخت ان کے اندر, جنت میں ان کے درخت لگ رہے ہیں تو وہ انہیں پھر ایک شوق دلاتے ہیں ذکر کا بھی اور سب چیزوں کا. پھر آگے دیکھیے, ہو سکتا ہے وہ کلاس میں, ہاں ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پھر یہ چیز دیکھیں کہ جب لوگوں نے, اس قوم نے ان سے مدد چاہی بادشاہ سے, ظلم کے خلاف لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. جی بالکل آپ نے صحیح لکھا کہ جب بادشاہ سے انہوں نے مدد چاہی تو بادشاہ نے ان کو کیا کہا, انہوں نے کہا نا کہ ہم چندہ اکٹھا کریں گے اور ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں. تو بادشاہ کے پاس تو مالی قوت تھی, اس نے ان سے کیا چیز مانگی اور اس میں ہمیں کیا حکمت نظر آتی ہے؟ جب بادشاہ کے پاس مالی قوت تھی تو وہ اس نے ان سے ان کی بدنی مدد مانگی, جی ان کی طاقت مانگی, اگرچہ اگر وہ چاہتا تو اس کو وہ بھی اس کے پاس موجود تھی, لیکن اصل چیز کیا تھی کہ وہ لوگوں کو بھی انوالو کرنا چاہتا تھا. کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو کام کہتے ہیں اور خود پیچھے ہٹ جائیں تو کام اس طریقے سے نہیں ہو پاتا. جی جان کی قوت, قوت سے جسمانی قوت ان سے مانگی, مین پاور چاہیے اس نے. سم ٹائم وی نیڈ مین پاور رادر دین منی. جی بالکل, یہاں سے ہم نے اپنے لیے عمل کی کیا بات لینی ہے, کلاس کے حوالے سے دیکھیں. جیسے ہم سیکھتے ہیں, سیکھتے ہی چلے جاتے ہیں, لیکن اگر ہم پھر آگے سے دوسروں کی ہیلپ کرنے والے نہ ہوں, سکھانے والے نہ بنے تو وہ کیا ہو جائے گا, کام میں رکاوٹ بھی آئے گی اور کام میں جمود آ جائے گا, پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. ٹیم ورک بہت ضروری ہے, بٹ دا لیسن آلسو از دیٹ وی شوڈ انکریج پیپل ٹو ہیلپ دیم سیلف. جی ٹیم ورک کرنا ہے, ون سائڈڈ کام نہیں ہوتا. جی ٹو ڈے لوگ تاکہ لوگ بھی سیکھیں. جی دنیا میں ہم آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری مالی مدد کر دیں, میرے ساتھ یہ کر دیں, میرے ساتھ وہ کر دیں. آپ ان کی مدد کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اور لیزی ہو جاتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے کہ مال دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو انوالو کریں کہ اچھا آپ یہ کام اس طریقے سے کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے کہا نا کہ میرے پاس مال نہیں ہے لیکن میں محنت مزدوری کرنا چاہتا ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مالی مدد نہیں کی, اس سے پوچھا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں, اس نے کہا میرے پاس 2 درہم ہیں, انہوں نے کہا کہ 1 درہم کی کلہاڑی خرید لو, 1 درہم کا کھانا خرید لو اور کلہاڑی سے جا کے محنت کرو اور اپنے گھر والوں کا رزق حاصل کرو. تو یعنی ہمیں صرف مالی مدد ہی نہیں لوگوں کی کرنی بلکہ ان کو سیکھنے کا طریقہ, کمانے کا طریقہ بھی بتانا ہے اور ان کو انوالو کرنا ہے دین کو, صرف اپنے مال نہیں دینا, اپنا ٹائم بھی اور سکل بھی دینی ہے. جی بالکل. اور پھر ہم سب اس کے لیے کیا نیت اور ارادہ کریں گے, سیم اگر آپ اپنے بچوں کو بھی انوالو کرنا کریں گے تو پھر صحیح رہے گا, پھر وہ ایکٹیو ہوں گے انشاء اللہ تعالی دین کے کام میں ہیلپ کرنی ہے انشاء اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو قبول کرے اور ہم سے بہترین طریقے سے کام کروائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اور پھر جب اسے لوہے کی دیوار بنانے کے لیے تانبا بھرا پگھلنے کے لیے ان ساروں نے اس کی ہیلپ کی, تو کیا پھر اس کے بعد وہ جب مالی مدد جانی مدد اس کو مل گئی, مین پاور مل گئی, تو کیا ذوالقرنین خود ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا؟ نہیں, اس نے بھی ان کی ہیلپ کی. اس سے ہمیں عمل کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی بھی کام کرے دوسروں سے ہیلپ مانگے تو اس کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہیلپ کر رہے ہیں وہ تو خوب زور و شور سے لگے ہوئے اور ہم ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں, اچھا یہ اب ہمارے پاس ہیلپ آ گئی ہے تو ہم دوسروں سے کام نہیں لیں, ہم بیٹھ جائیں. تو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں سب کے ساتھ مل کر کام کرنے والا بنا, ٹیم ورک, جیسے شہد کی مکھی کام کرتی ہے خود بھی کرنا ہے جی, سب مل کر کریں تو پھر ایک خوشگوار ماحول قائم ہو جاتا ہے اور کام بھی بہترین طریقے سے ہو جاتا ہے. اور جب یہ سارا کام ہو جائے, جب ایفرٹ بھی ہو جائے, ٹیم ورک بھی ہو جائے, سب کے ساتھ مل کے کام بھی کر لیا, تو پھر کیا اس بات پہ فخر کرنا ہے؟ ذوالقرنین کا کیا عمل تھا اور ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ نہیں, فخر نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے ہاتھوں کروا لیا, میں نے لوگوں کے ساتھ مل کے کر لیا, اللہ تعالیٰ ہی نے لوگوں کے دل میں ڈالا تو ذوالقرنین کی انہوں نے مدد کی نا. ورنہ کہتے ہیں اچھا تمہارے پاس مال ہے تو تم جان بھی خود ہی لگا لو. بعض واقعات میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں لوگ اسی طرح ہو جاتے تھے کہ موسیٰ جاؤ تم خود ہی اپنے خدا سے مانگو اور خود ہی اس سے آگے بڑھو اور کام کرو, یا جنگ میں ہم نہیں لڑتے نبی آپ خود جا کے لڑ لیں. تو بالکل اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ناشکری کے زمرے میں آ جائے گا, بلکہ ساتھ ہمیشہ مدد کر کے رہنا چاہیے. پھر دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا پھر اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب مدد آئے تو پھر اس کو اللہ کی رحمت سمجھنا ہے. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, اللہ اسباب بنا دیتا ہے جب لوگ نیت اور ارادہ کرتے ہیں. جی بی سائیکل والے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ, آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ اور پھر آخری 10 آیات ان کو ایک تو ہمیں یاد کرنا ہے فتنہ دجال سے ہمیں اب بچنے کے لیے, پہلی اور آخری آیات کے حوالے سے آتا ہے نا کہ جس کو یاد ہوں گی اور جو روز پڑھتے ہیں وہ فتنہ دجال سے بچ سکیں گے. تو ہمیں شعوری طور پر اب اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں الحمدللہ ہر چیز کا بہت زیادہ احساس رہا, قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے, لیکن فتنہ دجال پھر بھی ہمیں شیطان بھلا دیتا ہے. ہمیں دنیا میں بہت سے فتنے نظر آ رہے ہیں اور اس سورہ میں بھی ہم نے جو چیز دیکھی, مال کی محبت, اولاد کی محبت, بادشاہت اور علم کی, علم میں آگے بڑھنا, یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن یہ کب فتنہ بن جاتی ہیں؟ جب انسان کے اندر انا پرستی, خود پرستی اور عاجزی ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی اس چیز سے بچانا ہے. اور ہم نے آخری آیت کے حوالے سے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کس چیز کی مہمانی تیار کی ہوئی ہے؟ جو لوگ نہیں مانتے, انکار کرتے ہیں, دنیا میں مگن ہیں, مست ہے, جہنم کی آگ ہے ان کے لیے, ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے. اور یہ کن لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی ساری کوشش کس میں چیز میں لگا دی؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا they have believed are no use دی دنیا کے لیے انہوں نے اپنی ساری کوششیں دنیا کے لیے لگا دی. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ دنیا کی محبت میں لگے رہے, دنیا کے کاموں میں لگے رہے, دنیا سنوارتے رہے اور آخرت کی فکر نہیں کی. اور شیطان کیا کہتا ہے؟ اپنی دنیا خوبصورت بنا لو, آخرت تو تمہیں مل ہی جائے گی, تمہیں ہی ملنی ہے, تم مسلمان ہو. لیکن ہمیں کیا پتا چلا کہ ہمیں صرف نام کا مسلمان نہیں بننا, ہمیں شعوری اور عملی طور پہ مسلمان بننا ہے. جی شیطان جی برے کاموں کو بھی یہ کہہ کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو, کرتے رہو, جنت تمہیں مل کے رہے گی. محبت دنیا کو سنوارنے کے لیے بزی رہتے ہیں. جی ہمیں اپنے عمل سے مسلمان بننا ہے انشاء اللہ تعالیٰ. اور ان کے لیے پھر کیا وعید ہے آیت نمبر 105 میں؟ یوم القیامتی وزن فلا نقیم لہم یوم القیامتی وزنا. جو لوگ دنیا میں لگے رہے ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا. اور نیک لوگوں کو کیا خوشخبری دی گئی؟ جنہوں نے آخرت پہ نظر رکھی, اللہ کی طلب میں بڑھتے چلے گئے, اللہ کی محبت میں بڑھتے رہے, جنت الفردوس جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری دو آیات تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی, آخری 109 میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہمیں سمجھ آتی ہے. اللہ کی کبریائی اس آیت کے بعد جی الحمدللہ. اور جہاں جہاں جن کے پاس سمندر ہے کبھی اس پہ جا کے یا کوئی لیک کوئی دریا نظر آئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے پانی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کو دیکھ کے انسان کے اندر پن پوائنٹ آف سورج. جی بالکل کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اتنی ہے, اللہ کی بات اتنی بڑی ہے, اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ سارے درخت اتنے جنگل ہیں. کبھی ہم نکلیں اور اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں نیچر میں تو کتنی اور کتنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ترتیب رکھی ہوئی ہے. درخت لگے ہوتے ہیں تو ایک ہی رو میں لگے, کتنا بڑا ہی جنگل کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ ایک رو میں لگے نظر آتے ہیں درخت, اور کوئی بے ترتیبی نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کلمات کی ایک شکل ہے, چاہے وہ سمندر ہو, دنیا ہو, درخت ہو, ہم خود ہو, ہماری ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کتنی پرفیکٹ رکھی ہے. اور ہم اگر اللہ کی تعریف کرنے لگے تو ہم نہیں ادا کر سکتے, اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کر پاتے. دیر از نو کمپیرزن بٹوین کریچر کریٹر ہز کریشن. جی بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اتنے بہترین اسم الخالقین, اللہ تعالیٰ بہترین خلق کو پیدا کرنے والے ہیں اور ہمیں اس نے بہترین طریقے پہ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے اور اس پہ غور و فکر کرنے والے ہوں. آج میں نے آپ لوگ کو بہت ٹائم دیا لیکن آخری آیت بار بار ہمیں جو چیز سمجھا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ایک بشر تھے. اور الحمدللہ ہم سب کا اس بات پہ یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی شیطان کے کسی شر میں نہ آنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ذرا سا بھی کوئی اس بارے میں ہمارے ذہن میں ایسی چیز شیطان ڈالے. اور ہمیں اس بات پہ پورا یقین ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنی ملنے کے شوق کو بڑھا دے, ہمارے اندر خوب لگا دے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے عمل کرنے والے بن جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اب ہم آج ہمارا کتاب الدعا سوری کتاب التوحید ہم کر رہے تھے, اس کو دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا خوبصورت بات رکھی ہوئی ہے. کام بھی ویسے ہی کرنے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جی جی کتاب التوحید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کا چیپٹر نمبر 2 میں دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں رکھی. سیکنڈ پارٹ ہم کریں سوری چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے نیت اور اخلاص کے حوالے سے دیکھا تھا. اور سبحان اللہ آج ہم آخری آیات بھی اللہ کے حوالے سے دیکھی ہیں اور آج ہم توحید کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا لیول کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا، اور ہم کیسے اللہ کی وعدانیت پہ یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، شرک خفی سے بچنا ہے، شرک جلی سے بچنا. جی تجوید کا ہی سیشن ہونا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کہ ہمارے پاس سسٹر صبا کا کمپیوٹر اور نیٹ پرابلم ہے، اس وجہ سے تجوید کی کلاس نہیں ہو پائے گی، ورنہ آج آپ کا تجوید ہی کا سیشن تھا. لیکن ہمیں جو چیز نعمت اللہ تعالیٰ سے مل جائے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیشہ اچھا گمان رکھا کریں کہ اگر کوئی چیز کسی وجہ سے نہیں ہو پاتی تو جو آپ کے لیے سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ وہ اپنی پوری کوشش اور اپنے پورے دل اور یقین کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. باقی جو اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب التوحید میں کیا نئی چیز رکھی ہے جو ہمیں اللہ سے اور زیادہ جوڑے گی. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگلا مسئلہ ہے کہ کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارے کا باعث بنے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک سفید کپڑے میں سو رہے تھے، میں دوبارہ حاضر ہوا تب بھی آپ سو رہے تھے، میں تیسری بار آیا تو آپ جاگ رہے تھے، میں آپ کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر مرا وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے عرض کی خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، یعنی اس کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں آپ نے فرمایا خواہ زنا کیا ہو یا خواہ چوری کی ہو. میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. آپ نے ارشاد فرمایا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. یہ بات آپ نے تین بار فرمائی. پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا خواہ ابو ذر کی ناک خواہ کا لوٹ ہو. یہ محاورہ تھا اس دور میں، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا تیرا بیڑا تر جائے. اب یہ ایک لفظ ہے نا، دعا ہی ہے نا تر جائے. بیڑا کیا ہوتا ہے؟ کشتی، کہ یعنی تمہاری کشتی نہ ڈوبے. تو عرب لوگوں کو جب کسی کو اس طرح کی بات کہنی ہوتی تو کہتے تھے تمہاری ناک خواہ کا لوٹ ہو، یعنی تمہاری ناک کو مٹی لگے. پس جب ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر آئے تو کہہ رہے تھے خواہ ابو ذر کی ناک خواہ کا لوٹ ہو. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. اس روایت میں جو باتیں ہمارے سامنے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ سفید کپڑے پر سویا جا سکتا کیونکہ اللہ کے نبی سو رہے تھے. دوسری بات اس سے صحابہ کرام کے ادب کی معلوم ہوتی ہے، تین دفعہ گئے لیکن اللہ کے نبی کو اٹھایا نہیں. ہمارا حال کیا کہ ہمارے دل میں کوئی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں جب تک یہ بتا نہ دیں اس وقت تک ہم دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں. جب آپ کو بیدار دیکھا تو اس وقت آپ کو کہا. اس سے ادب پتہ چلتا ہے. اسلام ادب کا دین ہے، جہاں ادب نہیں وہاں دین نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ تکرار ہے، جس نے یہ کام کیے ہوں پھر بھی لا الہ کہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا؟ تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، تو آپ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. اب اس بات کو سن کے کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے، پھر تو موجیں ہو گئیں، جو مرضی کر لو کلمے کی تسمیاں پڑھتے رہو. اسی لیے شاید لوگ 1,25,000 پڑھ کے رکھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ مرنے والے پہ بھی پڑھتے ہیں. تو یہاں ایک جملہ لکھ لیں، بات واضح ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. اور وہ بات کیا ہے کہ جنت میں جانا اور بات ہے، اور جہنم کے عذاب بھگت کر جنت میں جانا یہ اس سے مختلف بات ہے. اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والوں کو اگر ان کے دل میں توحید ہوگی نا تو جنت دیں گے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جہنم سے بچا کے دیں. اصل کام یہ بھی کیا ہے کہ جہنم میں ڈالے بغیر جنت ملے. فمن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورة آل عمران کی آیتیں ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کیا گیا وہ ہے کامیاب, وہ ہے فائز. فوزیہ وہ ہے کہ جو جہنم میں داخل کیے بغیر جنت میں آ گئی. تو اگر کسی کے دامن میں ایسے گناہ ہوں گے جس پہ اس نے توبہ نہیں کی, توبہ کر لے اللہ تعالیٰ وہیں بیٹھے بیٹھے مٹا دے گا. لیکن کوئی اگر اس حال میں چلا گیا کہ دامن میں گناہ بھی ہیں تو پھر یہ اللہ کا معاملہ ہے. چاہے تو سزا دے, چاہے تو موت کی سختیوں میں اس کو معاف کرے, چاہے تو قبر کی عذاب میں اس کو معاف کرے, چاہے تو میدان محشر یا پل صراط پہ, اور چاہے تو پھر جہنم میں ڈبو کے کچھ عرصے کے بعد جہنم سے نکالے. اس پہ ایک پورا درس ہے ہمارا کہ گناہوں سے انسان کیسے پاک ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس سے کبھی سنیں. تو اگر اس موضوع پہ آپ کے دل میں کچھ مزید سوچنے کی ضرورت ہے یا آپ سوچتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا. اگلی روایت اسی کی تصدیق میں حضرت بن عمر بن العاص کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو لائے گا اور اس کے سامنے گناہوں کے 99 یعنی 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے. ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پوچھے گا, تو اپنے ان اعمال میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ سوچیے ذرا اپنے آپ کو, کیا نامہ اعمال تیار کرنے والے میرے کاتبوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ یعنی کہیں فرشتوں نے کوئی بات زیادہ تو نہیں لکھ لی کہ تو نے نہ کی ہو اور اس کو لکھ دی؟ وہ آدمی کہے گا نہیں اللہ. پھر اللہ پوچھے گا, ان گناہوں کے بارے میں تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ آدمی کہے گا نہیں یا اللہ. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا, اچھا ٹھہرو, ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی بھی ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا. چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تحریر ہوگا. اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا, نامہ اعمال وزن ہونے کی جگہ چلے جاؤ. بندہ عرض کرے گا, اے اللہ, اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو میرے گناہوں کے ڈھیر سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ, زمین و آسمان جتنے پلڑے ہیں, اس کے مقابلے میں اس کاغذ کے ایک ٹکڑے کا کیا وزن ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, بندے, آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا, عمل کا حساب ضرور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گناہوں کے ڈھیر ترازو کے ایک پلڑے میں اور ایک کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. گناہوں کے دفتر ہلکے ثابت ہوں گے اور کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا. اللہ اکبر. یہ ہے وہ توحید کی برکت کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا انسان کے زندگی بھر کے گناہوں کو ہلکا کروا دے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ, لیکن غلط عقیدے کے ساتھ بڑی بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی. آج اس موضوع پہ لوگ بات ہی نہیں کرنا پسند کرتے, کہتے ہیں نہیں اس سے اختلاف ہوتے ہیں, نہیں اس سے یہ نہ کریں, اس سے وہ نہ کریں. کوئی ایک سی ڈی تھی ہماری, بہت کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا. ایک دفعہ ایک صاحب جو تھے وہ وہاں پہ آئے ہمارے پاس, اور اس سی ڈی میں ایک بک لیٹ کا تذکرہ ہے اور میں مر گیا. شاید آپ تک بھی کبھی پہنچی ہو سی ڈی. تو انہوں نے کہیں وہ سنی تو اس کے بعد وہ بک لیٹ مانگا. بعد میں بات ہوئی تو کہنے لگے, میں ایک فلاں مسجد کا امام ہوں, یہ سی ڈی مجھے یہیں سے ملی. لوگ دعویٰ میں بہت ساری دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو میں نے یہ سنی, مجھے بہت اس سے فائدہ ہوا, اور اگر اس میں ایک جملہ نہ ہوتا تو میں اس کی 500 کاپیاں بنوا کے بانٹتا. اچھا جی, وہ جملہ کیا تھا؟ خیر, انہوں نے کوئی بتایا, وہ اس بک میں تھا, وہ پڑھا گیا تھا, کچھ اس میں ایسی بات تھی نظر نیاز کی. خیر, ان کو بتانے کی کوشش کی جن کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ, یعنی یہ تو ایک اہم بات تھی اور آپ کو اس میں کیا غلط لگا؟ تو کہنے کا, نہیں جی نہیں, میں عقیدے پہ بات ہی نہیں کرتا, میں تو صرف لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں, پھر باتیں یہ کریں تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں. اور جو انہوں نے اپنا کارڈ دیا اسی سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ کتنی ضرورت ہے اس موضوع پہ بات کرنے کی. اس لیے خاص طور پہ میں آپ بچیوں کو کہوں گی, آپ بہت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موضوع پڑھا رہا ہے جو بالکل گم گشتا ہے. آج دین کو اتنا ڈائلیوٹ کر دیا, اتنا سیمیلیٹ کر دیا گیا کہ جو کوئی کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے دو, وہ کرے, ہم تو ان کو بھی کچھ نہیں کہتے, پر ہمیں اپنے آپ کو تو بچانا ہے. اس لیے اللہ کے بارے میں صحیح معرفت, یہ چیز اگر مل جاتی ہے تو انسان دھوکہ نہیں کھاتا. اس حدیث سے ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں چند باتوں کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی نگاہ بندے کے عملوں پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن پیشی ہوگی. یہ جو کوئی شخص ہے تو ہم میں سے بھی تو کوئی ہو ہی سکتا ہے نا. آج جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ کل اس کے بدلے میں میں اللہ کے سامنے پیش کی جاؤں گی. یہاں آپ اپنے لیے ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, اور وہ کیا کہ تصور میں اس شخص کی جگہ خود کو سوچیں اور گناہوں کے لمبے لمبے دفتر سمجھیں, تو کیا ہم کل قیامت کے دن کہہ سکیں گے کہ اللہ میرے پاس اس کا کوئی عذر نہیں. اگلی بات اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عذر پوچھیں گے, ایکسکیوز. جیسے آپ اسکول نہیں جاتے نا تو آپ اپلیکیشن لکھ کے دیتے ہیں, میں سیکھ تھی یا مجھے کہیں جانا تھا. اگر آپ کا ایکسکیوز ٹھیک ہوتا ہے تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. قیامت کے دن انسان اپنے کسی گناہ کا عذر پیش ہی نہیں کر سکے گا. اس کے برعکس آج دنیا میں کیا ہوتا ہے, ایک تو گناہ کرتے ہیں نا, ایک اوپر سے عذر کرتے ہیں. ذرا غلط کام کرے نا تو ساتھ ہی صفائیاں پیش کرنا شروع ہو جاتا ہے, یہ اس لیے ہوا, یہ اس لیے ہوا. اپنی غلطی نہیں مانتے ہم, نہ دنیاوی معاملات میں نہ دینی معاملات میں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے, ترمذی کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے ابن آدم تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا میں تجھ سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخشتا رہوں گا. اے ابن آدم مجھے کوئی پرواہ نہیں, اگر تمہارے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم مجھے کوئی پرواہ نہیں, اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور مجھے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو تو میں روئے زمین کے برابر ہی تجھے مغفرت عطا کروں گا, یعنی تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کتنی تسلی ہے نا اس حدیث میں. سب سے زیادہ زور لگانے کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ بندے کو اللہ تعالی کے ساتھ نسبت ہو جائے, معرفت ہو جائے. دیکھیں شرک وہی کرتا ہے نا جس کو قدر نہیں ہوتی. آپ کو یقین ہے نا کہ آپ کی امی جو ہے وہ آپ کی ضروریات کو پورا کر دیتی ہیں, تو آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی آنٹی سے مانگنے کی. آپ کے میں اپنی امی سے بھی کچھ پیسے لے لوں گی, میں اپنی خالہ سے بھی کچھ لے لوں گی, میں اپنی پھوپھو سے بھی کچھ لے لوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی امی آپ کو نہیں دے سکتی. اسی طرح آپ خواتین ہیں, اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے شوہر آپ کی ضروریات پوری کرتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی دوسرے مرد سے مانگنے کی. ابھی تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں نا. جس کو اس کا یقین ہو گیا نا کہ میرا رب کافی ہے, حسبی اللہ ہو, میرا رب کافی ہے, وہ رزاق ہے, وہ الوہاب ہے, وہ المعطی ہے, تو پھر وہ کسی طرف جائے گا نہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو ہم اللہ سے مانگتے تھے. کیا ہوتی ہے معمولی سی چیز. تو لہٰذا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ اس کے سوا کسی سے نہیں مانگنا. پھر اگلی بات, خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, قیامت کے روز میری سفارش سے فیض یاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے, یا آپ نے فرمایا کہ جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا. یعنی دل سے کلمہ پڑھنا ہے, زبان سے نہیں. ہم زبان سے پڑھتے ہیں اور جب دل شامل ہوگا نا تو پھر آپ کا کلمہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے چائے کے اندر چینی ڈالنے. دیکھیں زبان سے کہنے کا بھی فائدہ ہے. آپ کہتے ہیں نا بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اس کا بھی اثر آئے گا. لیکن جب اس میں دل شامل کریں گے نا تو پھر واقعی میٹھی چائے کا ٹیسٹ آئے گا, پھیکی نہیں میٹھی چائے. یا ایک ہلکی سی بات مغالطے کی نکال بات کر دوں کہ بعض مائیں اپنے بچوں کو جب بہلاتی ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں تھپکتی ہیں اور ساتھ کہتی ہیں لا الہ لا الہ لا الہ. سنے کبھی آپ نے؟ بچوں کو سکھاتے بھی ہیں لوگ لا الہ لا الہ. ٹھیک ہے یہ جملہ, کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ, دیر از نو گاڈ, کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے. یہ بے شعوری سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی اور نہیں مگر یہ ہے. تو اللہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے. ایک اور روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے. تمام انبیاء نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی, لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے. میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کے لیے ہوگی جس حال میں مرا کس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں قرار دیا. اللہ اکبر, کتنا پیار تھا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کتنے مشکل مرحلے آئے. اولاد نرینہ آپ کی دنیا سے چل جاتے گئے, بیٹے فوت ہوئے, آپ کے گھر میں دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, آپ کی پیاری بیوی پہ تہمت لگی. اتنے مرحلے آئے لیکن آپ نے وہ دعا چھپا کے رکھی. کس کے لیے؟ امت کے لیے, کہ میں ان کی سفارش کروں گا. لیکن سفارش کس کو لگے گی؟ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی سفارش کی امید کرتے ہیں, انہی کے عقائد میں شرک زیادہ پایا جاتا ہے. انشاءاللہ جب ہم توحید پہ رہیں گے اللہ کے نبی کی سفارش کا بھی فائدہ ہوگا. اگلا مسئلہ ہے, عقیدہ توحید پر مرنے والا جنت میں داخل ہوگا. عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. رواہ مسلم. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جو شخص اس حال میں مرے کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم یعنی یقین ہو تو وہ جنت میں جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا. پھر اگلا فائدہ کیا ہے؟ کہ خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار عرش الہی سے قربت کا ذریعہ ہے. اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے, بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. کبھی آپ نے کھلے ہوئے محسوس کیے دروازے؟ یہ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہ ایک غیب کے معاملے ہیں نا, جس طرح ہوتا ہے ہمیں اس کو مان لینا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو اپنی فیلنگز کے اعتبار سے دیکھیں نا, تو کیا آپ نے کبھی یہ فیل کیا؟ اور خاص طور پہ جب آپ کسی بڑی مشکل میں پھنسے ہوں, گھبراہٹ ہے, پریشانی میں, لفٹ میں پھنس گئے ہیں, بجلی چلی گئی, کہیں گھٹن کا شکار ہے, آپ بڑی خاموشی سے وہاں چپکے چپکے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ آگے پڑھیں گے ایک روایت آئے گی کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ. آپ بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے, لا الہ الا اللہ کے اتنا آسان کلمہ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں, ہونٹ بند کریں اپنے ویسے جیسے نارمل بیٹھتے ہیں, صرف اندر سے زبان ہلا کے یہ کلمہ پڑھیں, آپ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں نا. یہ ہے بندے اور رب کا تعلق. اتنا چھپا ہوا ہے کہ پاس بیٹھے کو بھی نہیں بتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ہم نے جب کہنا تھا نا محمد, پھر ہونٹ لگتے ہیں, ورنہ لا الہ الا اللہ کے سارے مخارج جو ہیں وہ زبان کے ہیں, ہونٹ کا کوئی مخرج ہی نہیں اس میں. اب میں مخرج کا لفظ بول سکتی ہوں نا, ایگزٹ. اللہ نے اتنا پیارا تعلق اپنا اور اپنے بندے کا رکھا ہے. پھر اگلی بات, خلوص دل سے کلمہ توحید کی گواہی دینے والے پر جہنم حرام ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے. اس سے ساتھ ہی ساتھ عمل کی باتیں لیتے جائیں کہ اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھے تھے یہ, تو نبی کے پیچھے کوئی بیٹھ سکتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک سواری پہ دو لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اے معاذ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, آپ کا فرما بردار حاضر ہے. آپ نے فرمایا اے معاذ. حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ کے رسول, آپ کا فرما بردار حاضر ہے. اس سے آپ کی عاجزی پتہ چلتی, ہمبلنس. آپ نے فرمایا معاذ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, آپ کا فرما بردار حاضر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اہم باتوں کو تین دفعہ دہراتے تھے تاکہ بات یاد ہو جائے. آپ نے فرمایا جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا. حضرت معاذ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, کیا میں لوگوں کو اس سے آگاہ نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا پھر تو لوگ اسی پر تکیہ کر لیں گے, یعنی اعمال کی فکر نہیں کریں گے اور اسی پہ رہیں گے. چنانچہ حضرت معاذ نے گناہ سے بچنے کے لیے مرتے وقت یہ حدیث بیان کی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ میں لوگوں کو بتا دوں جا کے کہ جس نے کلمہ پڑھا اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت دے گا اور جہنم حرام ہے. تو کہا کہ اللہ کے نبی یہ لوگوں کو بتا دوں, تو کہا نہیں نہ بتاؤ, پھر تو لوگ عمل ہی نہیں کریں گے, لو جی کلمہ پڑھا ہوا. اور آپ دیکھیے کہ آج امت کا حال کیا, ایسے لگتا ہے کہ یہی حدیث ان کو پہنچ گئے, سارے آرام سے سو رہے ہیں. پھر وہی بات آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جنت تو دے گا لیکن پیچھے کچھ نہ کچھ صفائیاں تو ہوں گی نا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانے کا انداز کتنا خوبصورت تھا. پھر اس حدیث سے ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت شناس تھے, انسان کیا سوچتے ہیں ویسی بات کرتے تھے. آپ کی باتیں بالکل لوگوں کو اپنی باتیں لگتی تھیں. آخری حدیث اس باب کی, خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا جنت میں جائے گا. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صادقا من قلبه دخل الجنہ رواہ احمد. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ سچے دل سے گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وہ جنت میں داخل ہوگا. اسے احمد نے روایت کیا. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ بیچ میں کسی اور کو لائے ہوئے, یعنی اللہ تعالیٰ کو مان جاتا ہے اور بیچ میں کسی دوسرے کو نہیں لاتا, تو انشاءاللہ اس کا جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر وہ ضرور ہی جنت میں جائے گا بغیر جہنم میں جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو پختہ کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو محسوس کریں. دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہمیں ہمارا جو ہماری جو بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں عموماً وہ ایک ہی ہوتی ہیں, جس سے ہماری دوستی ہوتی ہے وہ بھی ایک ہی ہوتی ہیں. جس کی دوستی اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گی نا, اس کو پھر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی یاد آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کیجئے, خاموشی سے بغیر کسی سے کچھ کہے تین دفعہ دل میں بڑی محبت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور اس کو سمجھیں کہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. صفحہ نمبر 104, اہمیت التوحید, توحید کی اہمیت. مسئلہ نمبر 10 ہے, عقیدہ توحید پر ایمان نہ لانے والے جہنم میں جائیں گے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یجعل للہ ندا ادخل النار. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا. اسی مضمون کی دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے صحیح مسلم میں ہے. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو وہ جہنم میں جائے گا. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. ان دو روایتوں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو چند باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ انسان کی مہلت موت تک ہے. زندگی بھر کوئی کچھ بھی کر لے اصل بات موت پہ ہوگی, اس لیے انسان کو کبھی بھی نیکی کا کوئی کام کرتے وقت جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ کر کہ میں نے پچھلی زندگی میں اتنے غلط کام کیے تو اب میں اچھے کام کیوں کروں. دوسری بات اس سے پتہ چلی کہ آگ میں جانا برحق ہے. اگلی بات پتہ چلی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی, اور اس کا احساس انسان کو دن میں 5 بار نمازوں کے دوران ضرور ہونا چاہیے. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلی کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے, اور اس سے پتہ چلا کہ عقیدہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے. دل سے اللہ کو اس بات پہ شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہم سب کو مسلمان گھروں میں پیدا کیا, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ کیا واقعی میرے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہوں اور اصل میں میرے اندر میرے عقائد کے اندر کوئی ایسی بات آ چکی ہو. ایک اور بات اسی ٹاپک کی آگے کیا ہے, مسئلہ نمبر 11, توحید کا اقرار نہ کرنے والوں کو نبی سے قرابت داری بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے اور ہم جو کچھ بھی زندگی میں کرتے ہیں بخشے جائیں گے, تو یہ حدیث انشاءاللہ ہمیں اس مضمون کے بارے میں ضرور غور کرنے کی دعوت دے گی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احون اہل النار عذابا ابو طالب. آپ نے فرمایا جہنمیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا, وہ آگ کی 2 جوتیاں پہنے ہوں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. اللہ اکبر. اور ابو طالب کون تھے سیرت کی کلاس میں آپ جانیں گے. اگلا مسئلہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو شرک کرنے کی بجائے قتل ہو جانے یا آگ میں جل جانے کی نصیحت فرمائی. روایت حضرت معاذ سے ہی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے 10 باتوں کی تاکید فرمائی. ہم سب بھی اس کو پوائنٹس میں لکھیں, اور جو تاکید اللہ نے اپنے پیارے صحابی کو کی یقیناً وہی تاکید ہمارے لیے بھی ہے. کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں ڈال دیا جائے. اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا, خواہ وہ تمہیں تمہارے اہل اور مال سے الگ ہونے کا حکم دے. جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا, کیونکہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر ترک کی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت یا بخشش کے ذمے سے نکل گیا. شراب نہ پینا, کیونکہ یہ تمام بے حیائیوں کا سرچشمہ ہے. گناہ سے بچنا, کیونکہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. میدان جنگ سے بھاگنے سے گریز کرنا, خواہ لوگ مر رہے ہوں. جب کسی جگہ وبا یا بیماری کے باعث لوگ مرنے لگیں تو تم پہلے سے وہاں مقیم ہو تو وہیں ٹھہرے رہنا. اپنے اہل و عیال پر توفیق کے مطابق خرچ کرنا. اپنے اہل و عیال کو دین پر چلانے کے لیے لاٹھی کے استعمال سے گریز نہیں کرنا. یعنی جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہیں ڈراتے رہنا. اس روایت کو مسند احمد میں امام احمد نے نقل کیا. ہمارے لیے عمل کی بہت ساری باتیں ہیں. پہلی بات دین کی ترتیب. ہمیشہ بات اللہ کی توحید سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسانوں میں جو حقوق ہیں وہ والدین کے ساتھ انسان کا اچھا تعلق ہے. دوسری بات جہاں ہمیں فرض نماز کی اہمیت کی پتہ چلی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز تر کی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا. کیا ہم سوچتے ہیں آج کتنی کوشش ہے اپنی حفاظت کی؟ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو سیفٹی بیلٹس باندھے رکھتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں تو الارم سسٹم رکھواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ہی چاہے تو ہم فتنوں سے اور آزمائشوں سے بچیں. نماز انسان کے لیے بہت زیادہ حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکال دیتا ہے. پھر اس سے اگلی بات ہمیں جو پتہ چل رہی اس روایت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے روک رہے ہیں تو ساتھ اس کی حکمت بھی بتا رہے ہیں، یعنی شراب نہ پینا کیونکہ یہ بے حیائی کا سرچشمہ. اس سے ہم اپنے لیے عمل کی بات کیا لیں گے کہ جب کبھی کسی کو دین کی کوئی بات بتائیں تو اس کی وضاحت بھی بتا دیں. بعض دفعہ حکم کے انداز میں تبلیغ کی جاتی ہے اور لوگوں کو اس کی حکمت نہیں بتائی جاتی. پھر اس سے اگلی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو موت کے ڈر سے کہیں نہیں بھاگنا، کیونکہ آج سائنس نے بھی اس چیز کو ثابت کر دیا. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب کسی جگہ کو بیماری کو وبا پھیلے تو وہاں سے باہر نہ جائے، کیونکہ اس کے اندر کچھ جرمز ہوں گے تو وہ دوسری جگہ بھی چلے جائیں گے. اسی طرح باہر کے لوگ جن کے اندر ابھی وہ امیونٹی یا اینٹی باڈیز نہیں ہے جو اس بیماری کا دفاع کرنے کے لیے اس کو چاہیے تھے، تو لہٰذا وہ جلدی اس چیز کا شکار ہوگا. ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل امی تھے، کوئی سائنس کیمسٹری فزکس انہوں نے نہیں پڑھی تھی، لیکن یہ باتیں جو بتا رہے تھے تو یہ اللہ کے حکم سے تھی. اگلا مسئلہ ہے عقیدہ توحید پر ایمان نہ رکھنے والے کو اس کے نیک اعمال قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ دیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، جدان کا بیٹا زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ کام اسے فائدہ دیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اسے کچھ فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یوں نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ معاف فرما. اسے مسلم نے روایت کیا. یہ وہ شخص تھا کہ جو بہت جنرس تھا، بہت فیاض تھا، سخی تھا، جیسے ہمارے ہاں اردو میں ایک حاتم تائی کا ہی تھا. تو یہ بھی شخص بہت مہمان نواز تھا، کھانے کھلاتا، لیکن شرک پہ تھا. تو حضرت عائشہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا اس کو اس جنت ملے گی؟ تو آپ نے کہا نہیں. اس سے ان سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے جو آج کے دور میں ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ کیا فلاں، نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ لوگوں کے جنت میں جانے کا ہمیں فکر اپنے جنت میں جانے سے زیادہ ہے. فلاں مدر جنت میں جائے گی، کیا فلاں شخص جنت میں جائے گا، اور نان مسلم جو اتنی چیریٹیز کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہمیں اس میں ملا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید ایک کرائیٹیرین ہے. اللہ کو ایک ماننا انسان کے جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے. عمل صالح اس میں مدد کریں گے، لیکن اگر توحید نہیں تو کیے ہوئے عمل بھی ضائع ہوں گے. اس کی ایک ہلکی سی مثال آپ کو دے سکتی ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں، جب تک آپ کسی ادارے میں جا کے اپنا داخلہ نہیں کرتے، وہاں جا کے رجسٹریشن فارم فل نہیں کرتے، آپ کو وہاں امتحان دینے کی اجازت نہیں دی جاتی. آپ کو وہاں کوئی اس طرح کا پروٹوکول نہیں دیا جاتا جو کہ دوسروں کو دیا جاتا ہے. کوئی شخص کسی کالج یا یونیورسٹی یا میڈیکل کالج میں داخل تو نہ ہو، لیکن گھر میں بیٹھ بیٹھ کے پیپر لکھتا جائے، جا کے سن بھی لے، گھر میں کتابیں پڑھ پڑھ کے پیپر لکھتا جائے اور کہے کہ میرے یہ پیپر اب وہاں قبول ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کدھر، آپ کا رول نمبر کیا ہے، آپ کہاں تھے؟ بالکل اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بندے کا رجسٹریشن کرواتی ہے جنت کے دفتر میں. اور عمل صالح وہاں جا کے اس کلاس کو حاضر ہونا اور وہاں جا کے اس وقت کا صحیح استعمال کرنے کے مثل ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توحید کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور ہمیں اسی پہ موت دے. اگلا مسئلہ ہے عقیدہ توحید پر ایمان نہ رکھنے والے کو مرنے کے بعد کسی دوسرے شخص کی دعا یا نیک عمل کا ثواب نہیں پہنچتا. حضرت عبداللہ بن عمر, یہاں رک کے کہوں گی, عمر کا لفظ میں نے بولا, آپ اگر کتاب میں جب دیکھیں گے تو عین, میم, را اور واو, ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے, اردو میں اس لفظ کو عمرو پڑھتے ہیں. بچپن میں بچوں کی کہانیاں عمرو ایار کی کہانیوں کے نام سے مشہور تھیں, تو یاد رکھیے واو لگ جاتا ہے تو وہ عمر ہوتا ہے, تو یہ صحابی عمرو نہیں بلکہ عمر تھے. عمر بن عاص, عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عاص بن وائل نے جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی تھی. حشام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا, اگر تمہارا باپ توحید پرست ہوتا تو تم اس کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرتے تو اس کو ثواب مل جاتا. اسے احمد نے روایت کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسرے شخص کی دعائیں یا اولاد کی نیکیاں یا اپنی زندگی میں نیکی کے کیے ہوئے کام کب فائدہ دیتے ہیں؟ جب جانے والا, مرنے والا خود بھی توحید پہ ہو. بعض دفعہ انسان خود عمل کی کوشش نہیں کرتے, اپنے عقائد میں ضعف ہوتا ہے اور بہت ساری خرابیاں ہیں, لیکن اولاد کو حافظ قرآن بنا دیا جاتا ہے اور گمان کیا کیا جاتا ہے کہ ان کا حفظ ہمیں بھی فائدہ دے گا. یا خاندان میں اگر کوئی ایک شخص شہید ہو جائے تو سارا خاندان اس بات کا امیدوار ہوتا ہے کہ کل اس کی سفارش سے مجھے بھی جنت مل جائے گی. تو اس کے لیے ذہن میں ایک بات رکھنی ہے, اور وہ کیا, کہ جنت میں جانے کے لیے کم از کم کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشن ہونا لازمی ہے, اور وہ کوالیفیکیشن کیا ہے کہ بندے کا عقیدہ ہو کہ لا الہ الا اللہ. توحید کا اقرار نہ کرنے والوں کے خلاف حکومت وقت کو جنگ کرنے کا, رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا, مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں, مجھ پر ایمان لائیں, میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لائیں. اگر وہ ایسا کریں تو انہوں نے اپنے خون یعنی اپنی جانیں اور اپنے مال مجھ سے بچا لیے مگر حق کے بدلے, اور ان کے اعمال کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. حق کے بدلے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی سزا اسلام میں قتل ہو, مثلاً مرتد, کوئی اسلام قبول کر کے واپس چلا جاتا ہے اس کے لیے قتل ہے, شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کی سزا رجم ہے, یا پھر کوئی کسی کو قتل کرے تو قتل کے بدلے میں قتل ہے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے, اس حدیث سے جو ہمارے لیے عمل کی بات نکلتی ہے وہ کیا ہے, کہ اس دنیا میں ایک ہی قانون چلے گا اور وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ. ہم کسی بھی ملک کو دیکھتے ہیں, اس ملک کا ایک قانون ہوتا ہے اور اس ملک کے قانون کو ماننا لازمی ہوتا ہے. دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کو ملک سوچئے, اور کوئی آپ سے کہے کہ وہاں کوئی قانون نہیں, جو مرضی کر لو, کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن. قانون پہلے بنتے ہیں, ملک بعد میں بنتے ہیں. اسی اصول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس دنیا پہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے. یہ پوری دنیا اللہ کی کنگڈم ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, سورۃ آل عمران کی ایک دعا میں یہ بات سکھائی گئی. تو جب اللہ اس کائنات کا مالک ہے تو اس پوری کائنات میں حق یہ بنتا ہے کہ سب جگہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند ہو. دنیا میں جو غیر مسلم حکومتیں ہیں نا, اصل میں وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے کسی مسلمان علاقے پہ کوئی غیر مسلم قبضہ کر لے, تو ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی مسلم حکمران ہے, اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو اس وقت پھر جب کوئی تبلیغ اور دعوت کے ناطے سے اسلام نہیں مانتا تو پھر اس کے پاس دو ہی راستے ہیں, یا تو جزیہ کے, یا پھر اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا. اگلا چیپٹر ہے التوحید فی ضوء القرآن, توحید قرآن مجید کی روشنی میں. اس چیپٹر میں ہم قرآن پاک کی مختلف آیات کو نوٹ کریں گے کہ جس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے. پہلی بات اللہ تعالیٰ خود توحید کی گلے عمران کی آیت 18 میں ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم. اللہ نے خود شہادت دی کس کے سوا کوئی الہ نہیں، نیز فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی شہادت دیتے ہیں، واقعی اس زبردست اور حکیم کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ہم سب مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی سے. ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو ہم اسلام پہ ہوتے ہیں. بچہ بول نہیں سکتا تو اس کے ایک کان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور دوسرے کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی پکار اسی گواہی کا ایک حصہ ہوتی ہے. کوئی مسلمان ہوتا ہے جب، یعنی کنورٹ ہوتا ہے، اپنے شعور کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے، تو وہ اقرارم باللسان کی صورت میں گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ ہم انسانوں کی گواہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توحید اتنی بڑی سچائی ہے کہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں. محسوس کیجئے اس کی شدت کو. اللہ گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں، اور اس کی گواہی سے بڑی کون سی گواہی ہوگی. تو لہٰذا انسان جب بھی لا الہ الا اللہ کہے تو دل میں مسکرا دے کہ یہ وہی گواہی ہے جو خود اللہ نے بھی اپنی ذات کے لیے پسند کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم اس بات کی گواہی دے سکے. دوسری آیت سورۃ بقرہ کی آیت 163 ہے. قرآن مجید نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی دعوت دی ہے. اس کی دلیل وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. لوگو، تمہارا الہ تو بس ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دوسری دلیل نمبر نوٹ کیجئے، سورۃ قصص آیت 88، ولا تدعوا مع اللہ الہاً آخر لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون. اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ پکارو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، فرما روائی اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹ ہو. تیسری دلیل اسی بات کی سورۃ دخان کی آیت نمبر 8، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباؤ اجداد جو گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے. دیکھیے کہ ان آیات کو ایک ساتھ سننے سے ہمیں اپنے اندر ایک خاص سوچ پیدا کرنی ہے، اور وہ کیا کہ آج وہ لوگ جو اللہ کو ایک سے زیادہ مانتے ہیں، پھر وہ حقیقت سے کتنے دور ہیں. اگر ہم اس چیز کو دلائل کی صورت میں ایک چھوٹے سے بکلیٹ کی فارمیٹ میں لا سکیں، آپ سب اس پہ کام کرنا چاہیں، یا آپ میں سے اگر کچھ لوگ کام کریں کہ چھوٹا سا کوئی بک مارک بنائے، ایک بہت خوبصورت آئیڈیا ہے میرے پاس، اگر آپ کر سکیں تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. ڈور نوبس ہوتے ہیں، جیسے دروازوں کے باہر لٹکانے کے لیے ایک چھوٹا سا ایسا پیس آف پیپر ہوتا ہے، بیچ میں اس کو کٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم کوئی اس قسم کا ڈور نوب ڈیزائن کر سکیں کہ جس میں اس قسم کی آیتیں، کہ جس میں اللہ کے ایک ہونے کی آیتیں ہیں اور اس کے ریفرنس کے ساتھ ہوں، تو اس کو یوز کرتے ہوئے تھوڑے سے خوبصورت موٹیویشنل سینٹینسز جمع کریں، پھر آپ اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے، تو جو لوگ اللہ ایک سے زیادہ خداؤں کے نظریے کے حامل ہیں تو ان کو دیا جا سکتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کرنا چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے. دیکھیے کہ ہم نے صرف خود کو نہیں بچانا، ہم نے دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. تو اللہ کرے کہ آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنے ارد گرد رہنے والے ان لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا سورس بن جائیں کہ جن تک ابھی پیغام پہنچا ہی نہیں، اور جو اس سلسلے میں کام کرنا چاہے انشاءاللہ ضرور رابطہ کرے، تو آپ کو پھر مزید انسٹرکشن دی جائیں گی، اور بھی اس سے بہت اچھے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں کم از کم ان باتوں کو سن کے، اس کا اور کسی کو نہیں تو اپنے ان مسلمانوں کو تو فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو صحیح بات کے اوپر جمع کر دے.
جزاکاللہ خیر واسم جزا استاد جی. الحمدللہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا اوپر ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا کی. جی کیا سیکھا توحید کے حوالے سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے. ہمیں اس پہ ایک تو یقین ہے الحمدللہ، لیکن عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک خفی اور جلی سے بچائیں، اپنے بچوں کو اس چیز کی ترغیب دیں. اور ہم نے ایک چیز جو دیکھی، اپنے بچوں کو ہمارے اس کی بھی آگاہی دینی ہے کہ جان بوجھ کے نماز ترک نہیں کرنی، اللہ کی رحمت سے نور نہیں ہونا. کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی رحمت کے قریب کرتی ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، جنت کی طرف لے جاتا ہے. جی بالکل، خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پائے گا. پھر ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ عرش الٰہی پر خلوص دل سے. تو کتنے شیطان ہمارے لیے مشکل کر دیتا ہے ان چیزوں کو، لیکن جب ہمارے اندر یہ شوق آئے گا تو ہمیں پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ کی بڑائی کا احساس، نیک اعمال بھی ہیں. جی بالکل، کلمہ کہنے سے صرف جنت نہیں ملتی. جی دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور عمل کرنے کی اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تم ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما. اور کلمہ توحید کی گواہی دینے والے پر جہنم حرام ہے. پھر ہم نے ایک چیز اور بھی دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کی کتنی ہیلپ کرتے تھے سب کچھ، لیکن کلمہ توحید پہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا. تو پھر ہم سوچے کہ جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو ہمیں ان کو بھی اس چیز کی آگاہی دینے کی کوشش کرنی ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ. جی بالکل، اس بات پہ ہمارا جو کلمہ کہے گا، کلمہ توحید پہ قائم رہے گا، وہی جنت میں داخل ہوگے. اور پھر ہم جیسے کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کے باوجود، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جب ازواج مطہرات کو اٹھاتے تھے اور اپنی پھپھو کو بھی اس بات کے کہتے تھے کہ میں پھپھو صفیہ اٹھے عمل کر رہے ہیں، یا تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتے تھے جب سب کو، کہ میری رشتہ داری آپ کے کام نہیں آئے گی. تو ہمیں بھی پھر اس چیز کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم بھی اعمال کی طرف، نیک اعمال عمل صالح کرنے کی طرف لگ جائیں، صرف اس بات پہ کہ میں مسلمان ہوں اور میں بخش دی جاؤں گی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دس باتوں کی تلقین کی تھی جی، جسے ہمیں بھی عمل کرنے والا بنا دے. آمین سب آمین. ان شاء اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر واسم جزا. آپ لوگوں کے جو اتنا 10 منٹ سپر ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنا دے ان شاء اللہ تعالیٰ. بشرطے زندگی نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شر سے اور رکاوٹوں سے بچا کے رکھے اور استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر واسم جزا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم نئی سورہ کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.